قصر کی بحث چل رہی تھی، مصنف نے قصر اضافی کی دو قسمیں بیان کی، ایک تخصیص التخصیص بشیئن دون شیئن اور ایک التخصیص بشیئن مکان شیئن، اور قصر تعیین کو انہوں نے داخل کر دیا تھا مکان شیئن کے اندر. اس پر علامہ تختزانی نے اعتراض کیا کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ آپ نے اس کو مکان شیئن کے اندر کیوں داخل کیا. کہتے ہیں اگر ہم آپ کی بات مان لیں کہ مثلا قصر تعیین کا مقام تھا مولانا، مخاطب متردد تھا دو صفات کے اندر، تو جو بھی ایک صفت متکلم ثابت کرے گا احتمال یہ ہے کہ اس کو دوسرے کی جگہ اس نے کیا ہے، ثابت کیا ہے. جو بھی صفت مثلا وہ متردد تھا کہ زید پتہ نہیں شاعر ہے یا پتہ نہیں کاتب ہے، تو اب جب آپ کہتے ہیں انما ما زید الا شاعر، تو آپ نے زید کو کس میں بند کیا؟ شاعری میں بند کیا. تو آپ نے زید کے لیے ثابت کیا شاعری کو کس کی جگہ پر؟ کتابت کی، کیونکہ احتمال کتابت کا بھی تو تھا کہ شاید زید کیا ہو، کاتب ہو. اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ قصر تعیین داخل ہے کس کے اندر؟ مکان شئین والی صورت کے اندر، کیونکہ احتمال تو تھا دوسرے وصف کا بھی، تو اس کی جگہ آپ نے پہلا وصف ثابت کر دیا. تو کہتے ہیں تو یہ بات بھی مخفی نہیں کہ یہ قصر التخصیص بشئین دون شئین کے اندر بھی داخل ہے، کیونکہ جب آپ ایک صفت ثابت کر دیں گے تو یوں کہیں گے ایک صفت ثابت کی نہ کہ دوسری صفت ثابت کی. تو ایک صفت کی جگہ کہنا بھی صحیح ہے اگر، تو نہ کہ ایک صفت یہ کہنا بھی صحیح ہے. چنانچہ کہتے ہیں اسی لیے علامہ سکاکی نے اس کو کس کے اندر داخل کیا؟ دون شیئن کے اندر داخل کیا. اور دون شیئن کے انہوں نے دو افراد بنائے بھائی، ایک وہ جس کے اندر ازالہ ہو اشتراک حقیقی کا، اور ایک وہ جس میں ازالہ ہو اشتراک احتمالی کا، اور دونوں کا نام انہوں نے قصر افراد رکھا، یعنی الگ انہوں نے کوئی قسم قصر تعیین بنائی ہی نہیں. تو انہوں نے اس کو داخل کیا دون شئین والی صورت میں، اور نام اور پھر الگ نام بھی نہیں رکھا بھائی، الگ نام بھی نہیں رکھا. جبکہ مصنف نے کیا کیا، اس کو کس صورت میں داخل کیا؟ مکان شئین کے اندر داخل کیا، اور پھر مکان شئین میں تو قصر قلب بھی تھا، تو اس کو قصر قلب کے تحت نہیں رکھا بلکہ کیا کیا، اس کا الگ باقاعدہ نام رکھ دیا. اس کے بعد مصنف نے دو شرائط ذکر کی بھائی، کس میں؟ قصر الموصوف علی صفت کی. قصر الصفت کی شرطیں نہیں ہیں بلکہ کس کی ہیں؟ قصر الموصوف علی صفت کی. کہتے ہیں قصر الموصوف علی صفت افراد کے لیے جو آئے اس کے اندر شرط ہے کہ دونوں وصف آپس میں متنافیین نہ ہوں، جبکہ قصر الموصوف علی صفت جو قلب کے لیے آئے اس میں شرط کیا ہے؟ کہ دونوں صفات آپس میں متنافی ہوں. اور پھر علامہ تفتزانی نے آپ کو بتلایا کہ یہ دو شرط لگانا قصر قلب کے اندر کہ دونوں صفات آپس میں منافی ہوں، یہ درست نہیں ہے بھائی. اسی لیے صاحب مفتاح علامہ سکاکی نے اس شرط کو ذکر نہیں کیا، ان کے نزدیک یہ شرط معتبر نہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ قصر قلب میں دونوں صفات آپس میں منافی ہوں، بلکہ ان کے نزدیک چاہے منافی ہوں یا منافی نہ ہوں. اس لیے کہ اگر یہ شرط مان لی جائے مصنف کی تو اس جیسی مثالیں خارج ہو جائیں گی تینوں قسموں سے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں، مخاطب کا اعتقاد تھا زید کاتب ہے، آپ نے کہا ما زید الا شاعر، تو آپ نے قلب کیا، تو یہ حالانکہ قصر قلب میں داخل ہونا چاہیے تھا لیکن آپ کی شرط کی وجہ سے ابھی اس میں داخل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا تھا، دونوں صفات آپس میں منافی ہوں اور کتابت اور شاعری تو منافی، تو یہ معلوم ہوا قصر قلب میں سے نہیں، اور قصر افراد بھی نہیں کیونکہ مخاطب اشتراک کا تو قائل ہی نہیں، قصر تعیین بھی نہیں کیونکہ اس کو تردد بھی، تو یہ تینوں قسموں سے خارج ہوئی. اس پر بعض لوگوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، اس کو بھی رد کر دیا. علامہ طفتازانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ حسن کی شرط ہے، اور یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس سے مراد منافات فی اعتقاد المخاطب ہے. بعضوں نے کیا کہا کہ مصنف نے یہ جو شرط لگائی کہ دونوں وصف آپس میں منافی ہوں، یہ قصر قلب کے حسن کے لیے، جب یہ شرط پوری ہوگی تو وہ قصر قلب حسن ہے، اگر یہ پوری نہیں تو حسن. کہتے ہیں نہیں، یہ بات بھی درست نہیں. پہلی بات تو یہ حسن کی قید آپ کہاں سے لگا رہے ہیں بھئی، یہ کلام کے اندر تو کوئی نہ صراحتن ہے نہ اشارتن یہ چیز موجود ہے. دوسرا، ما زید الا شاعر، میں کہتا ہوں کس کے مقابلے میں، جبکہ وہ کس چیز کا قائل تھا، مخاطب زید کاتب، میں نے اس کا عکس کیا اور دونوں صفات میں منافات بھی نہیں، اور اس کے باوجود یہ قصر قلب ہے اور حسن ہے، کوئی اس کو غیر حسن نہیں کہتا. دوسری بات، آپ نے کیا کہی کہ منافات فی نفس الامر نہیں مراد، کہ خارج میں دو صفات جمع نہ ہو سکیں، بلکہ یہ جو منافات ذکر کی اس سے کیا مراد ہے کہ مخاطب کے اعتقاد میں ان دو صفات میں کیا ہونا چاہیے، منافات ہونے چاہیے، یعنی ایک کا اثبات کر رہا ہو اور ایک کی نفی کر رہا ہو، تو ایک مثبت ایک منفی، تو دونوں کیا ہوئیں، دونوں میں آپس میں منافع، تو خارج کا اعتبار نہیں. تو اب یہ صورت بھی داخل ہو گئی، ما زید الا شاعر، کیونکہ مخاطب کتابت کا اس بات کر رہا تھا اور شاعری کی نفی، اگرچہ نفس الامر میں دونوں میں منافات نہیں. تو کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی پتا چل چکے ہیں، جب آپ نے تعریف کی تھی مصنف نے کیا کہا تھا کہ قصر قلب میں کیا ہوتا ہے، مخاطب کس چیز کا قائل ہوتا ہے، عکس کا قائل ہوتا ہے. جب عکس کا قائل ہے تو اس سے پتا چل گیا کہ اس کے اعتقاد میں منافات ہے. اعتقاد میں کیا ہے، جب وہ کاتب معلوم وہ عکس کا قائل ہے، کتابت ثابت کر رہا ہے صرف اور شاعری کو ثابت، تو ایک کو ثابت کر رہا ہے کہ نفی کر رہا ہے، دونوں میں آپس میں کیا آیا، منافات. یہ تو یہ پہلے پتا چل چکا تھا. نیز دوسری وجہ کہ آپ نے کیا کہا، منافات ہی نفس الامر نہیں مراد بلکہ منافات ہی اعتقاد مخاطب مراد ہے، تو کہتے ہیں پھر تو مصنف نے ایزاح کے اندر باقاعدہ علامہ سکاکی پر اعتراض کیا. مصنف نے اپنی تلخیص کی خود ہی شرح لکھی ایزاح، اور اس کے اندر اس شرط کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ علامہ سکاکی نے یہ شرط نہیں لگائی، حالانکہ انہیں بھی یہ شرط لگانی چاہیے تھی. تو اگر اس سے منافات کی اعتقاد مخاطب لیا جائے تو اس کے تو علامہ سکاکی بھی قائل ہیں، تو پھر تو مصنف کا اعتراض ہی نہیں بنتا تھا. ہاں البتہ منافات فی الخارج کے وہ قائل نہیں ہیں، اسی وجہ سے مصنف نے ان پر کیا کیا، اعتراض کیا. معلوم ہو مصنف کے نزدیک منافات فی نفس الامر ہونا چاہیے. اور پھر مصنف نے علت بھی کہتے ہیں بیان کی ہے بھائی، کہ منافات کیوں ہونی چاہیے، تاکہ جیسے ایک کی نفی کریں خود بخود، جیسے ایک کا اثبات کریں خود بخود دوسرے کی نفی کا، جیسے آپ زید کے لیے قیام ثابت کریں خود بخود پتہ کس کی نفی ہو جائے، خود کی خود بخود نفی ہو جائے. یہ دلیل انہوں نے ذکر کی، دونوں صفات اس لیے منافات ان میں ہونی چاہیے، تو اس کو بھی رد کیا شارح نے. اس کے بعد قصر تعیین کے بارے میں بتلایا کہ یہ عام ہے، قصر افراد کے اندر تو دونوں صفات کے اندر منافات نہیں ہونی چاہیے، قصر قلب کے اندر دونوں صفات کے اندر منافات ہونی چاہیے، اور قصر تعیین عام ہے، منافات ہو آپس میں یا منافات نہ ہو. اس کے بعد قصر کے کئی طریقے ذکر کیے انہوں نے، چار طریقے یہاں ذکر کریں گے بھائی، چار طریقے. پہلا طریقہ ہے عطف کے ساتھ. عطف کس کے ذریعے؟ لا، بل اور لیکن کے ساتھ. دوسرا طریقہ ہے انما کے، دوسرا طریقہ ہے نفی اور استثناء کے ساتھ. تیسرا طریقہ ہے انما کے ساتھ. اور چوتھا طریقہ تقدیم کے ساتھ. عطف کی مثال مولانا، تو عطف کے لیے بات، اب عطف کا عطف کے ساتھ قصر آتا ہے، اس کو ذکر کریں گے. تو یہ کبھی قصر الموصوف کی مثال ذکر کریں گے، اور کبھی قصر صفت کی مثال. اور قصر الموصوف میں وہ دو شرطیں بھی کبھی اعتبار کرنا ہے آپ نے. قصر الموصوف میں افراد ہو تو پھر منافات نہ ہو، اور اگر قلب ہو تو. لیکن قصر صفت کے اندر یہ قید معتبر
نہیں،
تو اس لیے قصر الموصوف کی افراد کی الگ مثال ذکر کیا کریں گے، اور قصر قلب کی الگ ذکر کریں گے. لیکن قصر صفت کے اندر ان دونوں کی الگ مثال ذکر نہیں کریں گے. وہاں علامہ طبطزانی بتلا دیں گے کہ یہ افراد بھی بن سکتا ہے اور قصر قلب بھی بن سکتا ہے. مخاطب کو دیکھو، اگر وہ اشتراک کا قائل ہے تو افراد بن جائے گا، اگر وہ عکس کا قائل ہے تو قلب بن جائے گا. تو دیکھیے، انہوں نے پہلے مثال ذکر کی زید شاعر لا کاتب، یا ما زید کاتب بل شاعر. تو مثالیں ذکر کی، تو شاعری اور کتابت جمع ہو سکتی ہیں. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ قصر الموصوف کی بات چل رہی ہے نا، تو یہ قصر افراد ہوا. اور زید قائم لا قاعد، تو قیام اور قعود جمع ہو سکتے ہیں؟ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ قصر قلب کی مثال ہوئی. اس پر ایک اشکال بھی ہوا، اس کو بھی علامہ طبطزانی نے ذکر کیا کہ بھائی جو آپ نے شرط لگا دی کہ دونوں صفات آپس میں منافی ہونی چاہیے، تو بس ایک کا اثبات کر دو دوسری خود بخود نفی ہو جائے گی، تو اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے ذکر کرنے کی، کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ مخاطب کی غلطی پر تنبیہ ہو جائے گی. اگر آپ اس کو ذکر نہیں کریں گے تو ایک چیز کا اثبات بھی ہو گیا، دوسرے کی نفی بھی ہو گئی، لیکن مخاطب کی غلطی پر تنبیہ. لیکن جب آپ نے کہا زید کھڑا ہی ہے بیٹھا نہیں، تو معلوم ہوا یہ بیٹھا نہیں، یہ تو پہلے سے معلوم تھا. پھر آپ اس کو ذکر کر رہے ہیں، معلوم ہوا مخاطب کی اعتقاد یہ ہے کہ وہ کیا ہے، تو اب آپ اس کو رد کر رہے ہیں. اور قصر الصفت کی مثال انہوں نے ذکر کی زید شاعر لا عامر، زید شاعر ہے نہ کہ عامر. تو اب اس کو افراد کی مثال بھی بنا سکتے ہیں اور قلب کی بھی. اگر وہ اشتراک کا قائل تھا کہ زید اور عامر دونوں شریک ہیں کس کے اندر؟ شاعری میں، تو یہ قصر افراد. اور اگر اس کا یہ خیال تھا کہ عامر شاعر ہے زید شاعر، تو یہ قصر قلب بن جائے گا. اور قصر تعین کی مثالیں نہیں ذکر کر رہے بھائی، کیوں؟
اس لیے کہ
وہ دونوں اس میں منافات تو ہے نہیں، تو دونوں کی جس مثال کو بھی چاہیں قصر تعین کی بنا دیں، وہ قصر تعین بھی بن جائے گی. دوسرا طریقہ مولانا نفی اور استثناء کا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں قصر افراد کے اندر، وہی طریقہ مولانا. دوسرا طریقہ پہلا کیا تھا؟ عطف. اور عطف میں پھر کتنی قسمیں تھیں؟ قصر الموصوف اور ایک قصر صفت. قصر الموصوف کے اندر وہ دو شرطیں تھیں، تو کتنی مثالیں ذکر کیں؟ دو مثالیں. اور قصر صفت میں وہ شرط نہیں ہے، تو دو مثالیں. یہاں بھی اسی طرح کریں گے، نفی اور استثناء یا قصر الموصوف میں ہوگا یا قصر الموصوف میں ہو، تو کتنی مثالیں ذکر کریں گے؟ دیکھیے وہاں کو لکھ ما زید الا شاعر، اور قلبن کیا کہیں گے؟ ما زید الا قائم، کے دونوں صفات متنافی ہیں. اور تیسرا طریقہ قصر کا مولانا انما ہے. انما تو قصر افراد میں کیا کہیں گے آپ مولانا؟ قصر الموصوف میں انما زید کاتب، منافات نہیں ہونی چاہیے نا. کس کی نفی کر رہے ہیں؟ شاعری کی. اور کتابت اور شاعری میں منافات
نہیں،
اور قلب کے اندر ایسے دو وصف ذکر کریں گے جیسے انما زید قائم، اس کے بعد دلائل الاعجاز کی بات ذکر کی کہ وہاں شیخ عبد القاہر وہ ذکر کرتے ہیں کہ انما اور لا عاطفہ یہ صرف قصر قلب کے لیے آتے ہیں، قصر افراد کے لیے، اور البتہ مصنف کے نزدیک یہ قصر قلب کے لیے بھی آتے ہیں اور قصر، اسی لیے دونوں کی مثالیں انہوں نے ذکر کر دیں۔ اب یہ قصر انما کیوں فائدہ دیتا ہے قصر کا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ما اور الا کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی ما اور الا کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ان کے معنی کو متضمن ہوتا ہے، یعنی ہر اعتبار سے یہ ما اور الا کی طرح نہیں ہے، اسی وجہ سے ہر وہ کلام جہاں ما اور الا آئے وہاں انما کا لانا ضروری، یہ ضروری نہیں کہ انما کا لانا بھی صحیح ہو۔ تو اس کے بعد چونکہ اختلاف آیا انما کے اندر، بعض علماء نے کہا یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے، بعضوں نے کہا یہ قصر کا فائدہ
نہیں دیتا،
تو اختلاف کی وجہ سے اب مصنف یہ بات ذکر کرنے لگ پڑے کہ یہ قصر کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تین دلائل ذکر کیے۔ ایک دلیل کیا ذکر کی؟ قول مفسرین ذکر کیا کہ مفسرین کہتے ہیں بھائی انما حرم علیکم المیتتا، یہ اس کا معنی ہے ما حرم علیکم الا المیتتا۔ تو دیکھا انہوں نے انما کے ساتھ جو آیت ہے اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا؟ ما اور الا کے ساتھ، اور علامہ اور کہتے ہیں نیز یہ معنی رفع کی قرات کے مطابق بھی ہیں، رفع والی قرات میں بھی دونوں معرفہ بن جاتے تھے تو کیا آ جاتا تھا؟ قصر۔ تو اس میں بھی ما اور الا کے ساتھ ترجمہ کر کے بتلایا یہاں بھی قصر ہے، تو دونوں میں قصر آیا تو ایک قرات کیا ہوئی؟ دوسری کے موافق ہو گئی، موافق ہو گئی۔ تو یہاں تین قراتیں تھیں مولانا، ایک یہ انما حرم علیکم المیتتا، ایک تھا انما حرم علیکم المیتتا۔ اس صورت میں ما کون سا ہوگا؟ موصولہ، اور اول صورت میں ما کافہ، اور ہماری بحث اس وقت ما کافہ میں چل رہی ہے کیونکہ انما میں ما کون سا ہوتا ہے؟ ما کافہ ہوتا ہے۔ تو دیکھا ما کافہ والی قرات مطابق ہوئی ما موصولہ والی قرات کے، اور ایک تیسری قرات بھی ہے انما حرم علیکم المیتۃ، تو یہاں پر مولانا حرم مجھول پڑا اور میتا کو نائب فاعل بنایا۔ مصنف نے کہا بعض لوگوں نے تو یہاں ان کی کون سی مراد ہے بھائی، کون سی قرات؟ حرم کو معروف ہی پڑھنا ہے دو، اور میتا کو منصوب اور مرفوع، یہ دو قراتیں مراد ہیں۔ وہ تیسری قرات جس میں میتا مرفوع ہے لیکن ساتھ ساتھ حرما بھی کیا ہے؟ فعل مجھول ہے، وہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ تو البتہ بعضوں نے وہ سمجھے شاید یہ رفع والی قرات سے وہ قرات مراد ہے، اور انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ بھئی آپ نے انما حرم علیکم المیتت کے اندر ما موصولہ کیوں مراد لیا، اس سے آپ نے ما کافہ کیوں نہیں مراد لیا، حالانکہ امام زجاج کس چیز کے قائل ہیں کہ اس کو ما کافہ بھی بنا سکتے۔ کہتے ہیں بھئی اس سے بحث ہی نہیں ہماری، ہماری بحث کس سے ہے؟ دوسری سے۔ اور نیز اس کے اندر بھی ویسے ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ وہاں پر بھی ما کو موصولہ بنانا بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، اور اصل اس کے اندر ہے کہ اس کو عمل کرنا چاہیے، اور ماں کو موصولہ بناؤ گے تو یہ عمل بنے گا، اگر ماں کو کافہ بنا دو گے تو ماں تو اس کو عمل سے روک دے گا تو یہ اپنی اصل سے خارج ہو جائے گا، تو اس کو اپنی اصل پر برقرار رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری دلیل یہ ذکر کی مولانا کہ انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ قصر کا۔ دوسری دلیل کہتے ہیں کہ نحویوں کے یہ اس قول کی وجہ سے کہ انما آتا ہے مذکور کے اثبات کے لیے، اور غیر مذکور کی نفی کے لیے. یہ کلام بتلا رہا ہے کہ انما قصر کے لیے آتا ہے، کیونکہ قصر کے اندر مذکور کا اثبات ہوتا ہے اور ما سوا کی نفی ہوتی. جی تیسری دلیل اب بتلائیں گے آپ کو، ولصحت انفصال الضمیر معه اي مع انما. تیسری دلیل یہ کہ انما کے بعد ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہے، انما کے بعد ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہے. معه اي مع انما ضمیر کا مرجع بتلایا، مثال ذکر کی، نحو انما یقوم انا، انما یقوم انا. تو دیکھا ترکیب یہ ہوگی مولانا، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ما کافا، یقوم فعل، انا ضمیر مرفوع محلا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. ترکیب یہ ہوئی، سمجھ میں آئی؟ تو انا فاعل ہے یقوموں کے لیے. تو دیکھا ضمیر منفصل آئی، اور یاد رکھو کلام عرب کے اندر اصل یہ ہے کہ ضمیر متصل استعمال کی جائے، ضمیر کو منفصل لانا ان کے ہاں جائز ہی نہیں ہے، الا کوئی مجبوری ہو تو پھر ضمیر منفصل لا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لا سکتے. متصل لے کر آؤ، کیونکہ کلام کیا ہے، عرب کا کلام مختصر ہے، وہ مختصر کلام پسند کرتے ہیں، تو ضمیر منفصل کی صورت میں کلام کیا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے. تو جب تک ممکن ہو متصل لاؤ، جب کوئی مجبوری آ جائے پھر اجازت ہے. کس چیز کے لانے کی؟ منفصل کے لانے کی. مثال کے طور پر ضمیر کو آپ مقدم کرنا چاہتے ہیں فعل پر، جب مقدم کرنا ہے اب تو لازمی بات ہے انفصال ہی کرنا پڑے گا، متصل بھی ہو اور مقدم بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. ضربتو کے اندر فعل تون ضمیر فاعل، تو یہ ضربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اب آپ اس کو مقدم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا، انا ضربتو، تو لازمی بات ہے انا کو اس میں سے کیا کرنا پڑے گا، نکالنا پڑے گا، منفصل لانا پڑے گا. تو انما کے بعد ضمیر منفصل ہمیشہ کس وجہ سے لائی جاتی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے، اور وہ مجبوری کیا، یا تو مثال کے طور پر ضمیر مقدم کرنی پڑ جائے، یا اس وجہ سے کہ ضمیر کو عامل سے آپ جدا کر دیتے ہیں، ضمیر کو کس سے، عامل سے آپ جدا کر دیتے ہیں کسی غرض کی وجہ سے. اور یہاں تقدیم تو ہے نہیں، انا یقوم پر مقدم کیا آپ نے، معلوم ہوا یہاں کسی اور غرض کی وجہ سے فاصل لے کر آئے ہیں، درمیان میں کیا ہے، کوئی فاصل موجود ہے، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو کیا کیا، جدا کیا. تو معلوم ہوا یہ کلام اس معنی میں ہے، ما یقوم الا انا. تو دیکھا الا، معلوم ہوا یہاں الا مراد تھا، الا کے ذریعے قصر دینا مراد تھا، اس لیے ہم نے ضمیر کو کیا کر دیا، منفصل لے کر آئے، کیونکہ الا کی وجہ سے اب ضمیر فعل کے ساتھ مل نہیں سکتی، درمیان میں فاصلہ آ گیا. تو انما کے بعد ضمیر منفصل کا آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انما کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، قصر کا فائدہ دیتا ہے. فَإِنَّ الْإِنْفِصَالَ إِنَّمَا يَجُوزُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْإِتِّصَالِ، اس لیے کہ انفصال اسی وقت جائز ہے جبکہ اتصال متعذر ہو جائے، ممکن نہ رہے. وَلَا تَعَذُّرَهَا هُنَا، اور یہاں پر تو کوئی تعذر نہیں، إِلَّا مگر یہ کہ بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى، معنی یہ ہو جائے، مَا يَقُومُ إِلَّا أَنَا، تو اس صورت میں فیقع بین الضمیر وعاملہ فصل، ضمیر اور اس کے عامل میں کیا واقع ہو جائے گا، فصل واقع ہوا، لغرض، کسی غرض کی وجہ سے، اس وجہ سے کیا کر سکتے ہیں، جدا کر سکتے ہیں ضمیر کو، ورنہ تو ضمیر کو ہم جدا ہی نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا یہ ما اور الا کے معنی میں ہے انما، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے، ضمیر منفصل کو لانا جائز ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا، ما یقوم الا انا، یا انما یقوم انا، کہ بھئی یہ انا یقوم کے لیے کیسے فاعل بنے گی؟ یقوم تو ہے فعل غائب اور انا تو ہے ضمیر متکلم، تو فعل غائب کے لیے انا ضمیر متکلم کیسے فاعل بن سکتی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کے لیے تو ہوا ضمیر بن سکتی ہے، انا تو نہیں بن سکتی. تو اس کا ایک جواب مولانا علامہ وہ ہے جو علامہ تفتزانی ذکر کرتے ہیں مطول کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تسلیم نہیں کہ یقوم فعل غائب ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فعل متکلم ہے. فعل یقوم آپ نے کیا پڑھا؟ فعل غائب. کہتے ہیں نہیں بھائی، یقوم فعل غائب نہیں ہے، بلکہ کون سا ہے؟ فعل متکلم. کہتے ہیں بھائی فعل کے غائب اور فعل کا متکلم کے لیے ہونے کے اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ فاعل سے. اگر فاعل غائب تو ہم کہتے ہیں فعل غائب، اگر فاعل متکلم ہو تو کیا کہتے ہیں؟ فعل متکلم. اور یہاں فاعل غائب ہے یا متکلم ہے؟ تو معلوم ہے یہ فعل متکلم ہے، یہ فعل غائب ہے ہی نہیں. ایک جواب ہوا. دوسرا جواب کہ یہاں بھائی دراصل آنا جو ہے فاعل نہیں ما یقوم الا انا کے اندر، بلکہ اصل میں فاعل ہے احد، یہاں بھائی مستثنا منہ محذوف ہے، ما یقوم احد الا انا، تو مستثنا منہ فاعل ہے اور انا ضمیر کا اس سے استثناء ہوا. تیسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں مولانا کہ ضمیر منفصل جو ہے اس میں ظاہر کے درجے میں ہوتی ہے. آپ نے نحو میں جامی میں جا بجا پڑا ہوگا، علامہ جامی فرماتے ہیں ضمیر منفصل کس کے درجے میں ہوتی ہے؟ اس میں ظاہر کے درجے میں ہوتی ہے. اور یقومو کے لیے اس میں ظاہر فاعل آ سکتا ہے یا نہیں؟ یقوم زید ان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ جب وہ آ سکتا ہے تو ضمیر منفصل بھی اس میں ظاہر کے درجے میں ہے، تو یہ بھی اس کے لیے فاعل بن سکتی ہے. ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من هو ممن يستشهد بشعره. پھر کہتے ہیں مصنف نے کیا کہا مولانا، کیا دعویٰ ذکر کیا؟ انما قصر کے لیے آتا ہے، اس کے لیے کیا دلیل ذکر کی؟ کیونکہ انما کے بعد ضمیر منفصل کا لانا صحیح ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انما قصر کے لیے ہے. تو آپ یہ مولانا دلیل پر پھر دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی. آپ نے دلیل کیا ذکر کی؟ کہ انما کے بعد ضمیر منفصل کا لانا جائز ہے. کہاں پر ہے بھائی لانا جائز؟ ہمیں اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو دلیل کے طور پر فرزدق کا شعر پیش کر رہے ہیں جو پہلی صدی کے شاعر ہیں مولانا، اور پہلی صدی کے شعراء تک کا کلام جو ہے وہ بطور استشهاد کے کلام عربی میں نحو وغیرہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، بعد کے شعراء کے کلام کو ذکر نہیں کیا جاتا. تو اسی لیے تو استشهاد فرزدق وغیرہ کے شعر سے کیا جا سکتا ہے، بعض والے جو شعراء ہیں ان کے کلام سے استشهاد دلیل کے طور پر ان کو ذکر یہی بات کر رہے ہیں. ثم استشهد، پھر مصنف نے استشهاد کیا مولانا علی صحت هذا الانفصال، اس انفصال کے صحیح ہونے پر، ببیت من، اس شخص کے شعر سے، ہوا ممن، جو ان لوگوں میں سے ہے، یستشهد بشعره، جس کے شعر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ استشهاد کیا جاتا ہے، یعنی بطور دلیل کے اس کو ذکر کیا جاتا ہے. ولہذا صرح باسمه، اسی وجہ سے مصنف نے نام کی بھی تصریح کر دی کہ یہ میں کس کا شعر ذکر کرنے لگا ہوں، یہ کوئی عام شعر نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ فرزدق کا ہے. فقال قال الفرزدق، شعر انا الزائد من الزود هو الطرد، زائد کا معنی ہے دفاع کرنے والا، زائد زود سے ہے، هو الطرد، طرد کا کیا معنی؟ دور کرنا، دفاع کرنا، میں ہی دفاع کرنے والا ہوں. الحامی، حامی کا معنی حفاظت کرنے والا. الزمار ای العہد، زمار کس کو کہتے ہیں؟ عہد کو کہتے ہیں، عہد کو کہتے ہیں. عہد کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو میں ہی دفاع کرنے والا ہوں. الحامی الزمارا، اور میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں عہد کی، یعنی جب کوئی وعدہ وغیرہ کر لوں تو اس کو کیا کرتا ہوں، پورا کرتا ہوں. وفی الاساسی، تو یہ تو اس کا لغوی معنی، پھر بعد میں یہ مستعمل ہونے لگا لغت ہی میں دوسرے معنی میں بھی. وفی الاساسی، اور اساس کتاب میں ہے، هو الحامز زمارا، کہ یوں کہتے ہیں عربی میں، کیا کہتے ہیں، هو الحامز، کب کہتے ہیں، اذا حما، جب کہ کوئی شخص حفاظت کرے، ما اس چیز کی، لو لم یحمی ہی، اگر اس کی وہ حفاظت نہ کرے نہ کرتا، لیما، تو کیا کیا جاتا، ملامت کیا جاتا، وعنفا، اور برا بھلا کہا جاتا اس کو. تو جب کوئی شخص وہ حفاظت کرنے والا ہو ان چیزوں کی، کہ جن کے، یعنی وہ چیز جس کی حفاظت لازمی ہو اس کو زمار کہتے ہیں، جو چیز جس چیز کی حفاظت کیا ہو، لازمی ہو، اس کو زمار کہتے ہیں، یعنی جس کی حفاظت نہ کرنے پر لوگ بھی اس کو کیا کہیں، برا بھلا کہیں. تو یہ کس سے ہے، من حماہو و حریمہو، اس سے ہے مولانا، حماہو اس نے حفاظت کی اس کی، وحری یعنی چاہے اپنی، اسی کی طرف کر دیں، اس نے حفاظت کی اپنی یا اس غیر کی، وحریمہ اور اس کے گھر والوں کی. حریم اور رجل کہتے ہیں اس گھر کے گھر والے، بھائی بیویاں عورتیں وغیرہ. تو اس نے حفاظت کی اس کی، یا اس نے حفاظت کی اپنی اور اپنے گھر والوں کی، تو گھر والوں کی حفاظت بھی کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے. وانما يدافع عن احسابهم انا او مثلي، اور مدافعت کرتا ہوں، احساب حسب کی جمع، مرا عزتیں ہیں بھائی، وہ چیزیں جو قابل فخر ہوں وہ حسب کہلاتے. انما يدافع عن احسابهم، ان کی عزتوں میں، ان کی عزتوں کی مدافعت کرتا ہوں، انا کون، میں، یعنی میں ہی مدافعت کرتا ہوں ان کی عزتوں کی، او مثلی، یا میرے جیسے، میرے جیسے. تو بتلائیے مولانا، مدافعت کا حصر انا میں ہو رہا ہے، یا انا کا حصر مدافعت میں ہو، مدافعت عن احسابہم میں ہو رہا ہے، کس کا، ہاں انما کے بعد جو ذکر ہوگا وہ مقصور ہوگا، اور اس کے بعد جو ثانی آئے گا وہ کیا ہوگا، مقصور علیہ. تو شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، ان کی عزتوں کی مدافعت میں ہی کرتا ہوں، یہ میرے جیسے ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا. یہ مانا نہیں کہ میں انہی کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہوں، غیر کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا. تو یہ ولما کان غرضہ، جب غرض شاعر کی یہ تھی مولانا، ان یخص المدافع علی المدافع عنہ، کہ وہ مدافع کی تخصیص کرے، نہ کہ مدافع عنہ. بھئی دیکھو، دفاع کرنے والا مدافع وہ کون ہے، انا متکلم، اور مدافع عنہم، مدافع عنہم کیا ہے جی، احساب جی، احساب جو ہے. تو کس کو کس میں بند کرنا چاہتا ہے، تخصیص کس کی کرنا چاہتا ہے، بھائی کس کو کس میں بند کرنا چاہتا ہے، مدافعت کو انا میں بند کرنا چاہتا ہے، یعنی مدافعت میں ہی کرتا ہوں کوئی اور ہاں. تو یہ معنی، جب اس کی غرض یہ تھی، یا خص المدافع علی المدافع عنہ، کہ جب وہ، کہ وہ تخصیص کرے مدافع کی، نہ کہ مدافع عنہ کی. ففل الضمیر، اسی لیے شاعر کیا لے کر آئے بھائی، جدا کیا ضمیر کو، عن حامل ہی، کس سے، دیکھو یدافع کا فاعل انا ہے، تو انا کو کس سے، یدافع سے کیا کر دیا، الگ کر دیا. اگر ساتھ رکھتے پھر تو ادافع کہنا پڑتا، تو انہوں نے جدا کر دیا. تو انہوں نے جدا کر دیا ضمیر کو اس کے عامل سے، واخرہ اور اس کو کیا کر دیا، مؤخر کر دیا. اذ لو قال، اس لیے کہ اگر وہ یہ کہتا وہ انما ادافع عن احسابہم، تو اس کا معنی لصال المعنی تو یہ معنی بن جاتا انہ یدافع عن احسابہم لا عن احساب لا عن احساب غیرہم، کہ وہ انہی کے احساب انہی کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، غیر کی عزتوں کی حفاظت نہیں کرتا. وہ لیس بھی مقصود، حالانکہ یہ معنی یہاں مقصود ہے، اس لیے کہ شاید فخر والی چیزیں ذکر کر رہا ہے اور یہ مبالغے کا مقام ہے، اور یہاں پر تو یہ ہونا چاہیے کہ میں ہر ایک کی عزت کی کیا کرنے والا ہوں، حفاظت کرنے والا. یہ معنی نہیں کہ صرف اپنی قوم کی عزت کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو اگر ادافع کہہ دیتے تو معنی یہ ہوتا میں صرف اپنی قوم کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا، اور یہ مقصود ہے اس میں مبالغہ ہے یا اس میں مبالغہ ہے کہ میں ہر ایک کی کرنے والا ہوں حفاظت. ولا يجوز ان يقال انه محمول على الضرورت، کہتے ہیں یہ بھی نہ کہا جائے کہ انا کو اس لیے جدا کر دیا یدافع سے کہ ضرورت شعری تھی، شیر کا وزن برابر نہیں رہتا تھا. اگر ہم کہتے انما ادافع عن احسابہم ومثلی تو شیر کا وزن ہی خراب ہو جاتا بھائی، شیر کا وزن کیا ہو جاتا، خراب ہو جاتا. انا کا ایک لفظ درمیان میں سے آپ اڑا رہے ہیں بھائی پورا. کہتے ہیں علامہ تفتزانی کہتے ہیں یہ بات بھی کہنا درست نہیں ہے کہ یہاں ضرورت شیری کی وجہ سے انا کو منفصل لے کر آئے ہیں بھائی. اس لیے کہتے ہیں اگر آپ ادافع کہہ دیتے تو پھر بھی انا کو لانا درست تھا، بعی طور کہ انا کے اندر ادافع کے اندر ضمیر مؤکد بنا دیتے اور آگے انا دوبارہ لا کر اس کی کیا بنا دیتے، تاکید بنا دیتے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اگر ہم ادافع کہہ دیتے تو پھر انا لانا ممکن نہیں تھا، جب انا لانا ممکن نہیں تھا تو وزن شیر کا خراب ہو جاتا، کہتے ہیں نہیں بھائی ادافع کہہ دیتے پھر بھی انا لانا صحیح تھا اور شیر کا وزن درست ہو سکتا تھا، لیکن شاعر نے ادافع نہیں ذکر کیا بلکہ کیا ذکر کیا، یدافع ذکر کیا. لِأَنَّهُ كَانَ يَصِحُّ، اس لیے کہ صحیح ہے ان یقال، یہ کہنا بھی انما ادافع عن احسابہم انا کے، ادافع عن احسابہم انا کہنا بھی صحیح تھا، علا ان یکون انا تاکیدن، بئی صورت کے اس طور پر کہ انا کیا ہوتا، تاکید ہوتا. ولیست ما موصولتن و انا خبرہا، اور ما موصولہ نہیں ہے اور انا اس کی خبر نہیں ہے بھائی. بھائی کہتے ہیں یہ بھی نہ کہو کہ انا حرف حروف مشبہ بالفعل اور ما موصولہ، ما کیا ہے
موصولہ،
تو انما یدافع عن احسابہم، تو یدافع عن احسابہم پورا جملہ مل کر صلہ ہوا کس کا، ما موصولہ، اور انا او مثلی اس کی کیا بن گئی، خبر بن گئی. کہتے ہیں یہ بھی نہ کہو کیونکہ اس صورت میں یہ شعر ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہماری بات انما میں چل رہی ہے اور انما میں ما کون سا ہوتا ہے، کافا ہوتا ہے، اور آپ نے کیا بنایا، ما کو موصولہ بنایا. کہتے ہیں یہ دلیل بھی درست نہیں کہ ما کیا ہے موصولہ بنا دو اور انا کو کیا کر دو، خبر بنا دو. کہتے ہیں اس لیے کہ ما سے کون مراد ہے، شاعر ہی مراد ہے نا، اپنا بتلا رہا ہے کہ عزتوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے، وہ میں ہی ہوں. تو یہاں پر مقام فخر تھا اور مقام فخر کے اندر وہ اس ماں سے کون مراد ہے، شخص مراد ہے یا ذوی العقول میں سے مراد ہے یا غیر ذوی العقول میں سے مراد ہے، ذوی العقول میں سے مراد ہے، اور ذوی العقول کے لیے ماں نہیں لاتے بلکہ کیا لاتے ہیں،
من
لاتے ہیں. تو یہاں مقام فخر کے اندر یہ ممکن ہی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ شاعر اپنے لیے وہ لفظ لے کر آئے جو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے. تو اس ماں کو موصولہ بنانا بھی صحیح نہیں. وَلَيْسَتْ مَا مَوْصُولَةً اور مَا مَوْصُولَةً بھی نہیں ہے وَأَنَا خَبَرَهَا اور آنا اس کی خبر بھی نہیں ہے اِذْ لَا ضَرُورَةَ فِي الْعُدُولِ عَنْ لَفْزِ مَنْ إِلَى لَفْزِ مَا اس لئے کہ کوئی ضرورت نہیں کہ عدول کیا جائے لفظ من سے کس کی طرف لفظ ما کی طرف وَمِنْهَا التَّقْدِيمِ قصر کا چوتھا طریقہ ہم پڑھ رہے ہیں مولانا تقدیم اول کیا پڑھا عطف ثانی نفی اور استثناء اور تیسرا کیا پڑھا انما اور چوتھا ہے قصر تقدیم وَمِنْهَا التَّقْدِيمِ اَيْ تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيرِ ایک ہاں وہ ضابطہ میں نے آپ کو یاد کروایا تھا تقدیم مَا حَقُّهُ التَّاخِيرُ يُفِيدُ الْحَسْرَ وَالْقَسْرَ وَالْتَقْسِيرِ یعنی جو وہ چیز جس کا حق تاخیر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے حسر اور قصر کا اور تقسیر کا تقدیم الخبر علی المبتدائی جیسے کہ خبر کو مقدم کر دینا مبتدا پر اب المعمولات علی الفعلی یا معمولات کو مقدم کر دینا فعل پر مقدم کر دینا تو یاد رکھو خبر کو جب مبتدا پر مقدم کریں گے تو وہ کس چیز کا فائدہ دے گی تخصیص کا اور قصر کا فائدہ دے گی لیکن شرط یہ ہے کہ مبتدا نکرہ نہ ہو مبتدا کیا ہو لیکن نکرہ تو آپ نے پڑھا ہے مبتدا واقعی نہیں ہو سکتا تو اس کے تو مبتدا بنانے کے لیے ہمیں کرنا ہی مؤخر پڑے گا ورنہ وہ مبتدا ہی نہیں بن قَقَوْلِكَ فِي قَسْرِهِ جیسے آپ کہتے ہیں کس میں فِي قَسْرِهِ اَيْ قَسْرِ الْمَوْصُوف میں تَمِيمِيٌ آنَا کیا مانا
میں تمیمی ہی ہوں
بھئی قصر الموصوف علی الصفت ہے یا قصر الصفت علی الموصوف ہے تو کس کو کس میں بند کر رہا ہے انا کو تمیمی میں کیا ترجمہ میں تمیمی ہی ہوں میں کان الانسب اچھا جی یا مصنف نے ایک مثال ذکر کی حالانکہ مصنف کا طریقہ کیا تھا قصر الموصوف میں دو مثالیں ذکر کرتے تھے کیونکہ دو صفات افراد کے لئے ضروری تھا دو صفات آپس میں قصر الموصوف کے اندر قصر افراد کے اندر ضروری تھا دونوں صفات آپس میں کیا ہو منافی نہ ہو اور قصر قلب میں کیا ضروری تھا آپس میں تو لہذا اس کے لئے وہ ہمیشہ کتنی مثالیں ذکر کرتے ہیں دو مثالیں ہاں قصر الصفت کے اندر ایک مثال ذکر کرتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے صرف ایک ہی مثال ذکر کی تو علامہ تفتازانی اب اعتراض کر رہے ہیں بھئی کہ بہتر یہ تھا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا یہاں بھی دو مثالیں ذکر کرنی چاہیے تھی اس لیے کہ آپ نے کیا کہا میں تمیمی ہی ہوں معلوم ہوا قیس قبیلہ کا نہیں ہوں میں تو آپ نے اس بات کیا تمیمی کا اور نفی کی صفت کی قیسی ہونے کی تو بعضوں نے جواب دیا کہ بھئی یہ ایک ہی مثال دونوں کے لیے درست ہو سکتی ہے اس لیے کہ آپ نے کیا نفی کس چیز کی قیسی ہونے کی تو قیسی ہونا یہ دو طرح پر ہے ایک قیسی ہونا ہے باعتبار اب کے بھئی میں عرب کے قبیلے تھے نا بنو تمیم یہ تمیم کے بیٹے تھے بنون اضافت ہو رہی ہے بنو تمیم کو ان کا دادا پر دادا گزرا تو اس کے بعد اس کی جتنی اولاد اور قبیلے اس کی اولاد سے پھیلتے چلے گئے سارے کیا کہلائے بنو تمیم اسی طرح قیس والے بھی ہوں گے ان کا بھی کوئی دادا ہوگا اس کے لقب سے سارا قبیلہ جتنا آگے پھیلتا چلا گیا کس نام سے مشہور ہوا قیس سے تو اب تو یہاں پر قیس سے مراد اگر وہ اب والی نسبت مراد لی جائے کہ میں تمیمی ہوں وہ تمیمی جو منصوب ہے کس کی طرف باپ کے اعتبار سے اور تو نفی کس کی ہوئی اس قیسی کی جو منصوب ہے کس کی طرف اپنے باپ کی طرف تو دونوں میں منافات آگئی کیونکہ جو بھی تمیمی تمیم کی اولاد سے ہوگا وہ یقیناً قیس کی اولاد سے، اور جو بھی قیس کی اولاد سے ہوگا وہ یقیناً تمیم کی اولاد سے، تو دونوں میں کیا آئی؟ منافات. تو یہ کس کی مثال بن گئی؟ قصر قلب کی بھی مثال بن سکتی ہے، بن گئی، اور قصر افراد کی بھی بن سکتی ہے اس طور پر کہ قیسی سے مراد میں تمیمی ہوں، قیسی نہیں ہوں، مراد ہے منصوب الی القیس. کیا مراد ہے؟ منصوب. تو پہلے میں منصوب تھا باعتبار اب کے، اب منصوب ہے باعتبار حلف کے. کس کے؟ آپس میں معاہدے کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ معاہدے کے اعتبار سے. یعنی کون سا کیا معنی قیسی کا؟ کہ جس نے کبھی قیس والوں سے کا حلیف ہے، کیا ہے؟ ان کا حلیف ہے، ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے، تو ان کا ساتھی ہے. کیا ہے ان کا
ساتھی؟
تو شاعر کہتا ہے میں تمیمی ہوں قیسی نہیں ہوں، یعنی قبیلہ قیس کے ساتھ قبیلہ قیس کا حلیف
نہیں.
تو اب یہ اب کی نسبت مراد ہے یا حلف کی طرف نسبت ہے؟ حلف کی طرف نسبت ہے، اور حلف کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنو تمیم، تمیمی ہونا اور قیسی ہونا جمع ہو سکتے ہیں. قصر افراد میں کیا تھا؟ دونوں صفات آپس میں متنافی. تو ہو سکتا ہے ایک شخص ہو تو قبیلہ تمیم سے، لیکن حلیف کس کا ہے؟ قیس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، تو بنی تمیم کا بھی ہو گیا اور قیسی بھی ہوا، یعنی ان کا حلیف بھی، تو جمع ہو گئے یا نہیں دونوں؟ کیونکہ اب کی طرف نسبت نہیں مراد، اب کی طرف نسبت مراد ہے تو جمع نہیں، اور اگر حلف کی طرف نسبت ہو تو دونوں جمع، اور جب دونوں جمع ہوں گے تو پھر کس کی مثال بن جائے گی؟ تو یہ قصر قلب کی بھی مثال اور قصر، بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے علامہ طفتادانی فرماتے ہیں کان الانسب زیادہ زیادہ مناسب تھا ذکر المثالین، دو مثالوں کا ذکر کرنا، لان التمیمیت والقیسیت، اس لیے کہ تمیمی ہونا اور قیسی ہونا ان تنافیا، اگر ان کے آپس میں منافع تھا ہو، لم یسر هذا مثالا لقصر الافراد، تو یہ صلاحیت نہیں بن رکھتی کہ مثال بنے قصر افراد کے لیے، کیونکہ اس میں منافات نہیں ہونی چاہیے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، منافات نہ ہو، لَمْ يَصِحَّ لِقَصْرِ الْقَلْبِ، تو یہ قصر قلب کے لیے پھر صحیح، اگر منافات نہیں تو پھر قصر قلب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں منافات ضروری. وفی قصرها، اور قصر صفت میں یوں کہیں گے انا کفیت مہما کا، میں ہی کافی ہوں تمہارے ضروری مسئلے میں. مہم کہتے ہیں ضروری کام، ضروری مسئلے میں ہی کافی ہوں تمہارے ضروری کام کے اندر، یعنی زید یا عمر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قصر افراد بھی ہو سکتا ہے، قصر قلب بھی ہو سکتا ہے، قصر تعیین بھی ہو سکتا ہے، بحسب اعتقاد المخاطب، مخاطب کے اعتقاد کے اعتبار، اگر وہ شرکت کا قائل تھا کہ آپ اور زید مل کر کافی ہیں، تو آپ نے افراد کیا اپنا کہ میں ہی کافی ہوں، تو یہ قصر افراد ہوا. اگر وہ اس بات کا قائل تھا کہ عامر ہی کافی ہے، آپ کافی، تو یہ پھر قصر قلب کی مثال ہو گئی کہ انا کافی، تو میں ہی کافی ہوں. اور اگر وہ متردد تھا کہ پتہ نہیں آپ کافی ہیں یا عامر کافی ہے، تو آپ نے کہا انا کفیت مہمہ کا، تو یہ کیا ہے؟ قصر تعیین ہے. وہادہ الطرق الاربعۃ، یہ چار طریقے گزر گئے مولانا. پہلا طریقہ کیا تھا بھائی؟ عطف. کس کے ساتھ؟ لا بل اور لیکن کے ساتھ. اور دوسرا طریقہ کیا تھا؟
نفی اور استثناء.
ما نفی اور استثناء. اور تیسرا طریقہ انما. اور چوتھا طریقہ تقدیم. وہذہ الطرق الاربعۃ، اور یہ چار طریقے جو ہیں قصر کے، بعد اشتراکہا فی افادت القصر، بعد مشترک ہونے کے افادہ قصر میں، یعنی افادہ قصر میں یہ مشترک ہیں. تختلف من وجوہن، اس کے بعد یہ مختلف ہیں، من وجوہن، بعض وجہوں سے، بعض اعتبارات سے ان میں کیا ہیں؟ فرق ہیں. اب وہ فرق ذکر کریں گے مولانا کہ عطف کا باقیوں سے کیا فرق، انما کا کیا فرق، ما اور الا کا کیا فرق، تو بتلا رہے ہیں. فدلالت الرابع، پہلی وجہ مولانا وجہ اختلاف، فدلالت الرابع، چوتھے کی دلالت. چوتھا کون ہے مولانا، کون سا طریقہ؟ تقدیم، اے تقدیم بالفحوا. وہ چوتھے کی دلالت کس کے ساتھ ہے؟ فحوائے کلام سے ہے، اے بمفہوم الکلام. فحوائے کلام سے کیا مراد ہے؟ یعنی تقدیم یہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ کس پر؟ قصر پر. اے بمفہوم الکلام بمعنی انہ اذا تعمل، اچھا تو بھئی یہ چاروں کس چیز پر دلالت کرتے ہیں؟ چاروں طریقے یہ سارے قصر پر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ جو چوتھا طریقہ ہے تقدیم، یہ دلالت کرتا ہے قصر پر فحوائے کلام کے اعتبار سے، یعنی مفہوم کلام کے اعتبار سے، یعنی وضع کے اعتبار سے. اس کو وضع اس لیے نہیں کیا گیا کہ اس یہ کس چیز پر دلالت کرے؟ قصر. لیکن کلام کا مفہوم ایسا ہوتا ہے کہ جس پر کوئی شخص غور کر لے، اس کو چاہے بلغا کی اس بات کا پتہ نہ ہو کہ جب مسند اور مسند الیہ دونوں معرفہ ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو چاہے اس بات کا پتہ نہ ہو پھر بھی وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کر لے گا کلام سے، کہ یہاں قصر ہی ہے. بمعنی انہ اذا تعمل صاحب ذوق السلیم، کہ ذوق السلیم والا شخص جب غور و فکر کر لے گا اس کے اندر، فہم القصر، کس کو سمجھ لے گا؟ قصر کو سمجھ لے گا. وان لم يعرف اصطلاح البلغاء في ذلك، اگرچہ وہ بلغاء کے اصطلاح سے اس بارے میں، اس مسئلے میں واقف نہ ہو. ودلالت الثلاثة الباقية بالوضع، اور باقی تینوں طریقوں کی دلالت کس پر؟ قصر پر. بالوضع کس اعتبار سے ہے؟ وضع کے اعتبار سے ہے. لأن الواضع وضعها لمعان تفيد القصر، اس لیے کہ واضع نے وضع کیا ہے ان کو ایسے معانی کے لیے جو کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ قصر کا فائدہ دیتے ہیں. سورت سمجھ میں آئی؟ ما اور الا، نفی اور استثناء، اور انما، اور عطف بلا، اور بل اور لیکن کے ساتھ، ان کو واضح نے وضع ہی اس لیے کیا تاکہ یہ کس پر دلالت کریں؟ قصر پر دلالت کریں. والاصل، جی یہ ایک وجہ ہوئی. کیا وجہ ذکر ہوئی؟ کہ چوتھا تقدیم دلالت کرتی ہے قصر پر فحوائے کلام سے، اور باقی تین دلالت کرتے ہیں وضع کے اعتبار سے. دوسری بات ذکر کرنے لگے ہیں، دوسرا فرق مولانا، دوسرا فرق کیا ہے؟ خلاصہ سن لو. دوسرا فرق یہ کہ جو اول ہے، اول کون ہے؟ عطف بلا، عطف بلا کے ساتھ جو عطف ہے، کہ عطف بلا وہاں پر تصریح ہو، اس میں تصریح ہوتی ہے مثبت کی بھی اور منفی کی بھی، جبکہ باقی تینوں طریقوں میں صرف مثبت کی صراحت ہوتی ہے، منفی کی صراحت. دیکھیے آپ نے کہا جاءنی زید لا عامر، جاءنی زید لا، تو مثبت جس کے لیے مجیئت ثابت کی زید، اس کا بھی عبارت میں ذکر ہے، اور جس سے نفی کی عمر، اس کا بھی عبارت میں ذکر ہے. تو اس میں اصل یہ ہے کہ صراحت ہونی چاہیے مثبت کی بھی اور منفی کی بھی، جبکہ باقی تین طریقوں میں صرف کس کی مثبت ذکر ہوگا، منفی. ما زید، یہ یوں کہیں ما زید الا قائم، تو زید کے لیے کیا ثابت کیا آپ نے؟ قیام. تو جو چیز نفی کی وہ مذکور ہے تو صرف مثبت مذکور ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں زید القائم، تو آپ نے قیام صرف زید کے لیے ثابت کیا، اور نفی کس سے کی؟ عمر سے کی، تو عمر ذکر ہے نہیں. تو اسی طرح باقی طریقوں میں مثبت صرف ذکر ہوتا ہے، جبکہ عطف بلا کے اندر مثبت پر بھی تصراحت ہوتی ہے اور منفی پر بھی. والاصل، الوجہ الثانی من وجوہ الاختلاف، دوسری وجہ یعنی وجوہ اختلاف میں سے کیا ہے؟ ان الاصل فی الاول، کہ اول میں اصل کیا ہے؟ اول کون تھا؟ عطف، طریق العطفی، یعنی عطف کا جو طریقہ ہے اس میں اصل کیا ہے؟ النص علی المثبت والمنفی، کہ تصریح ہو مولانا کس پر؟ مثبت پر بھی اور منفی پر بھی، کما مر، جیسے کہ مثالیں گزر گئیں، فلا یترک النص علیہما الا لکراہۃ لتناب، کہتے ہیں بھائی جہاں لا خضری عطف کریں آپ جس کا اثبات کر رہے ہیں اس کو بھی ذکر کرنا چاہیے، جس کی نفی کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کو ذکر کرنا چاہیے، ہاں کبھی کبھار آپ مثبت کو تو ذکر کرتے ہیں منفی کی صراحت نہیں کرتے، یعنی اس کی پوری تفصیل بیان نہیں کرتے، وہ بھی بعض اوقات ایسا کر لیا جاتا ہے جبکہ آپ طوالت سے بچنا چاہتے ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ ذکر کرنے سے کلام لمبا ہو رہا تھا تو آپ طوالت سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صراحت. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے زید یعلم النحو والتصریف والعروض، زید نحو بھی جانتا ہے، صرف بھی جانتا ہے، اور علم عروض بھی جانتا ہے. آپ نے کہا زید یعلم النحو، زید صرف کیا جانتا ہے؟
نحو کا.
اب عطف باللام میں کرنا چاہتا ہوں، جب میں نے نحو کا اس بات کیا تو نفی کس کی کروں گا؟ تصریف اور عروض کی، تو ان دونوں کے ذکر سے کلام لمبا ہو جاتا ہے، تو میں صراحت نہیں کرتا دونوں کی، میں صرف کہہ دیتا ہوں لا غیرو، زید یعلم النحو لا غیرو، زید نحو جانتا ہے اس کے علاوہ نہیں جانتا. تو دیکھو میں نے صراحت کی باقی دونوں کی جن کی نفی کی، حالانکہ اصل یہ تھا کہ صراحت کی جاتی میں کس کی نفی کر رہا ہوں، لیکن میں نے صراحت کسے ترک کر دیا؟ طوالت سے بچنے کے لیے کسی وجہ سے. یا ایک شخص کہتا ہے زید یعلم النحو وعمر وبکر، زید بھی نحو جانتا ہے اور عمر بھی اور بکر بھی جانتا ہے. میں کہتا ہوں زید یعلم النحو، اب نفی کس کی کروں گا؟ عمر اور بکر کی کروں گا، لیکن اس سے کلام لمبا ہو جاتا ہے مولانا، اور میں چاہتا ہوں ذیق مقام کی دل نہیں کر رہا میرا بات کرنے کو، میں کیا کرتا ہوں؟ مختصر کلام کرنا چاہتا ہوں. تو اب میں کیا کہوں گا؟ لا غیرو، زید یعلم النحو لا غیرو. تو کبھی کبھار طوالت سے بچنے کے لیے اس کو ترک کر دیا جاتا ہے منفی کو، اگرچہ اصل کیا ہے اس منفی پر بھی صراحت کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھ فلا یترک النص علیہما، پس ان دونوں پر نص کو ترک نہیں کیا جائے گا، الا لکراہت الاتناب، مگر کس وجہ سے؟ طوالت کو ناپسند کرنے کی وجہ سے. کما اذا قیل، جیسے کہ آپ کو کہا گیا، جیسے کہ کہا گیا زید یعلم النحو والتصریف والعروض، یہ مثال ہے مولانا. ایک، یا آپ سے کہا گیا زید یعلم النحو وعمر وبکر فتقول فیہما ای فی ہذین المقامین، تو آپ ان مقامات میں کیا کہتے ہیں؟ زید یعلم النحو لا غیرو، زید نحو جانتا ہے غیر نہیں جانتا. اب یہ دونوں کا جواب بن سکتا ہے، کس کا؟ زید یعنی نحو کے علاوہ نہیں جانتا، یا یہ معنی بھی زید کے علاوہ کوئی نحو
نہیں،
تو دونوں کا جواب یہ بن سکتا ہے. دیکھیے اما فی الاولی، پہلی صورت کے اندر مولانا فمعناہ، اس کا معنی یہ ہوگا، پہلی کون سی صورت تھی؟ مخاطب نے کیا کہا تھا؟ یا زید یعلم النحو والتصریف اول، اس کے جواب میں اگر آپ نے کہا تو اس صورت میں معنی ہوگا لا غیر النحوی ای لتصریف لتصریف ولا العروض، نہ تو تصریف کو جانتا ہے اور نہ. واما فی الثانی کون سا تھا؟ مخاطب نے کیا کہا تھا؟ زید یعلم النحو وعمر و، اس کے مقابلے میں اگر آپ نے یہ کہا تھا تو اما فی الثانی فمعناہ، اس کا معنی کیا ہوگا؟ ولا غیر زید، غیر زید کے علاوہ نہیں جانتا، الا عمر ولا بکر، عمر اور بکر نہیں جانتے، تو غیر زید سے عمر اور بکر مراد ہوں گے. یہ بات سمجھ میں آگئے؟ وحذف المضاف الیہ من غیر وبنی علی الذم تشبیہا بالغایات، اور حذف کر دیا گیا مضاف الیہ کو کس سے؟ غیر. بھئی انہوں نے غیر کہا، زید یعلم النحو لا غیر، یہ آپ نے غیرن کیوں نہیں کہا یا غیرن کیوں نہیں کہا؟ تو کہتے ہیں بھئی یہ اصل میں مشابہ ہے غایات کے ساتھ. غایات کہتے ہیں، یاد رکھو، قبل و بعد وغیرہ جو ظروف ہیں یہ لازم الاضافت ہیں، یہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کس کا تقاضا کرتے ہیں؟ مضاف الیہ. یہ چاہتے ہیں ہماری اضافت کی جائے، بغیر اضافت کے ہمیں استعمال نہ کیا جائے. لیکن کبھی کبھار ہم ان کے مضاف الیہ کو حذف کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ نیت میں مراد ہوتا ہے. جب نیت میں مراد ہے، آپ نے وہاں عبارت سے اڑا دیا، تو ان بیچاروں کا نقصان کیا آپ نے. کیا کیا؟ نقصان کر دیا. جب نقصان کر دیا تو اب ہم ان کو آپ نے زخمی کر دیا. جب زخمی کر دیا تو اب ان کو نحوی کہتے ہیں، ذمے کی پٹی لگا دو بھائی. کس چیز کی؟
ذمے کی پٹی.
کیونکہ ذمہ سب سے قوی حرکت ہے، تو اب چونکہ آپ نے بیچارے کا نقصان بھی زیادہ کیا ہے، تو اب آپ کیا کریں بھائی؟ اس کو پٹی بھی مضبوط سی لگائیں. پورا بیچارے کا مضاف الیہ آپ نے اڑا دیا ہے، تو اب ذمے کی پٹی لگا. اور ان سے جب آپ مضاف الیہ کو اڑا دیں تو ان کو غایات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ غایا. کیوں غایا کیوں کہتے ہیں بھائی؟ غایا کا مطلب انتہا. غایا کس کو کہتے ہیں؟
انتہا.
جس پر ایک چیز کی انتہا ہوتی ہے. تو جب قبل اور بعد کے ساتھ مضاف الیہ موجود تھا، تو انتہا کلام کی کس پر تھی؟ مضاف الیہ پر. جب مضاف الیہ عبارت میں ذکر تھا تو انتہا کلام کی کس پر ہو رہی تھی؟ مضاف الیہ پر ہو رہی تھی. لیکن جب آپ نے اس مضاف الیہ کو حذف کر دیا، تو اب غایا وہ مضاف الیہ نہ رہا، بلکہ غایا خود کون بن گیا؟ قبل اور بعد پر ہی انتہا ہونے ہو گئی، تو اب یہ خود غایا بن گئے. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ غایا. تو یہاں پر بھی مولانا وہ یہی بات کریں گے. دیکھیے، وحذف المضاف الیہ من غیر، حذف کر دیا گیا مضاف الیہ کو غیر سے. وبنی علی الذم، اور مبنی کر دیا گیا اس کو کس پر؟ ذمے پر، کیونکہ نقصان کیا آپ نے. تشبیہا بالغایات، کس کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے؟ غایات کے ساتھ مشابہت دیتے ہوئے. وذکر بعض النحات ان لا فی لا غیر لیست عاطفتا بل لنفی الجنس، اور ذکر کیا بعض نحویوں نے کہ لا جو ہے کس کے اندر؟ لا غیر کے اندر. لیست عاطفتن، یہ عاطفہ نہیں ہے. بل لنفی الجنس، یہ کس لیے ہے؟ نفی جنس کے لیے ہے. بھئی ہماری بحث چل رہی ہے لا عاطفہ کے اندر، لا نفی جنس کی بات نہیں ہو رہی. تو بعضوں نے کہا یہ جو آیا نا لا غیر کے اندر لا، یہ لا عاطفہ نہیں ہے بلکہ لا نفی جنس ہے. تو یہ ہماری بحث سے پھر کیا ہوا؟ خارج ہوا، کہ ہماری بحث چل رہی ہے لا عاطفہ. سمجھ میں؟ تو یہ مصنف پر رد ہے اس مذہب کے اعتبار سے کہ اگر وہ مذہب لے لیا جائے تو پھر آپ کو یہ لا غیرو کی مثال ذکر ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لا غیرو کے اندر لا تو عاطفہ رہا ہی
نہیں،
بلکہ یہ تو لا نفی جنس ہو گیا اور اس کی خبر محذوف ہوئی. تو قصر الموصوف میں کیا نکالیں گے؟ جبکہ آپ کیا کریں مولانا؟ لا غیر زید، کیا کریں گے؟ قصر الموصوف، موصوف کو آپ نے بند کر دیا کس کے اندر؟ صفت نحو میں، اور نفی کس کی کر دی؟ صرف اور عروض کی. تو کیسے پڑھیں گے عبارت؟ زید یعلم النحو لا غیر زید، لا غیر زید، لا غیر ہو چلیں، میں نے تو صراحت کے لیے زید دوبارہ ذکر کیا. لا غیر، لا نفی جنس ہے نا، لا غیر ہو معلوم له لا غیرہ بھئی صرف نحو جانتا ہے کچھ اور جانتا تو یہی بات کر رہا ہوں لا غیرہ معلوم له ہاں غیر نحو کے علاوہ اور کوئی چیز اس کو معلوم تو ہو ضمیر نحو کو راجع اور اگر یہ قصر الصفت کی مثال بنائے تو یوں ہوگی زید یعلم النحو زید ہی نحو جانتا ہے عمر اور بکر تو یوں کہیں گے لا غیر لا غیرہ عالم له لا غیرہ زید ہی نحو جانتا ہے اب ہو ضمیر زید کو زید کے علاوہ لا غیرہ زید کے علاوہ عالم له کوئی عالم اس کا نہیں ہے سمجھ میں اور یاد رکھو ان کے نزدیک پھر لا کو منصوب پڑھیں گے مولانا کیا پڑھیں گے منصوب پڑھیں گے او نحوہ تو اس کے لیے لا غیرو وغیرہ لاتے ہیں طوالت کی وجہ سے آپ لا غیرو لائیں گے او نحوہ یا اس جیسے کوئی الفاظ اے نحو لا غیرو نحو لا غیر لا غیر جیسے الفاظ لائیں گے مثال کے طور پر لا ما سوا ہو لا ما زید یعلم النحو لا ما سوا ہو یا کہیں گے لا من عدا ہو زید یعلم النحو لا من عدا ہو وما اشبہ ذلك یا اس کے مشابہ والاصل فی الثلاثه الباقیتی اور اصل باقی تینوں کے اندر النص علی المثبت فقط کہ تصریف کس پر ہو صرف مثبت پر ہو دون المنفی نہ کہ منفی پر وہو ظاہر اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ وہاں صرف مثبت کا ذکر ہوتا ہے منفی کا ذکر نہیں جی کتنے ضابطے کتنے وجوہ اختلاف ذکر ہوئیں
دو
ایک کیا یہ یاد کرتے جاؤ بھئی یہ چلتی بڑھتی جائیں گی ساتھ دہراتے جائیں گے ہم پہلی وجہ اختلاف کیا کہ تقدیم کے اندر دلالت ہے قصر پر باعتبار فحوائے کلام کے اور باقی کے اندر دلالت ہے قصر پر باعتبار وضع کے دوسرا فرق یہ مولانا کہ لا کے ساتھ جو عطف ہے وہاں پر مثبت اور منفی دونوں کی تصریح ہونی چاہیے اصل یہ ہے اور باقیوں کے اندر اصل یہ ہے کہ صرف مثبت پر کیا ہونی چاہیے اس کی صراحت ہونی چاہیے تیسری وجہ مولانا والنفی اے نفی بلا نفی سے کیا مراد ہے نفی بلا اے والنفی اے الوجہ الثالث من وجوہ الاختلاف وجوہ اختلاف میں سے تیسری وجہ یہ کہ ان النفی بلا العاطفتی دیکھا نفی سے کیا مراد ہے نفی بلا العاطفہ کہ نفی لا عاطفہ کے ساتھ جو ہے لا یجامع الثانیہ یہ دوسرے کے ساتھ جمع کون دوسرا کون تھا نفی اور استثناء تھا تو لا عاطفہ نفی اور استثناء کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا لا یجامع الثانیہ عنی نفی والاستثناء یعنی کہ نفی اور استثناء کے ساتھ فلا یصح ما زید الا قائم لا قائد لہذا یہ کہنا صحیح نہیں مولانا ما زید الا قائم لا قائد بھئی نفی اور استثناء کے ساتھ لا لے کر آئے یہ درست نہیں وقد یقع مثل ذلك فی کلام المصنفین اور تحقیق واقع ہوا ہے اس قسم کے مثل کلام مصنفین کے کلام میں اس قسم کی بات واقع ہوئی ہے یعنی کلام اللہ اور بلغا کے کلام میں اس قسم کی عبارت نہیں آتی کہ لا آ رہا ہو کس کے ساتھ ما اور اللہ کے ساتھ آ رہا ہو ہاں بعض مصنفین نے ایسا کیا یہ رد ہے دراصل مولانا علامہ زمخشری پر کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر بعض جگہ پر ایسی عبارت ذکر کی ہے کہ ما اور اللہ کے بعد پھر لا لے کر آئے ہیں وہ بھئی لِأَنَّ شَرْطَ الْمَنْفِي بِلَا الْعَاطِفَةِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْمَنْفِيُ مَنْفِيًا قَبْلَهَا بِغَيْرِهَا اس لیے کہ منفی بھی لا کی شرط یہ ہے اللہ یکون ذلک المنفی منفیا قبلہا بغیر کہ وہ جس کی آ دیکھئے وہ ترجمہ دیکھو مشکل ہے لئن شرط المنفی بلا العاطفت تو بات چل رہی تھی کہ نفی بلا جمع نہیں ہوتی کس کے ساتھ؟ دوسرا طریقہ ما اور الا کے ساتھ. لان شرط المنفی بلا العاطفتی، اس لیے کہ شرط ہے منفی، اس منفی اس کے لیے جس کی نفی کی گئی ہو کس کے ساتھ؟ لائے عاطفہ کے ساتھ. ان لا یکون ذلک المنفی منفیا قبلها، کہ پہلے سے ہی وہ منفی منفی نہ ہو. بغیرها اس لا کے علاوہ ہی، اس لا کے بغیر ہی پہلے سے وہ منفی نہ ہو. خلاصہ کلام یہ مولانا کہ لا کے ساتھ، لا کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں مولانا؟ نفی کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ پہلے جس کی آپ نفی کر رہے ہیں وہ پہلے سے صراحتن منفی نہ ہو، عبارت کے اندر صراحتن اس کی نفی نہ ہو. ضمناً آئی ہو، ضمناً کی بات ہم نہیں کرتے، صراحتن کسی اور حرف کے ساتھ اس کی نفی پہلی ہو چکی ہو، ایسا نہ ہونا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات کر رہے ہیں اس لیے کہ منفی بلا العاطفہ کی شرط یہ ہے کہ وہ منفی پہلے سے ہی منفی نہ ہو. بغیرها آئی بغیر لا، لا کے بغیر ہی. بھائی کس لا کے بغیر کون؟ کہتے ہیں من ادوات نفی، بھائی نفی کے ادوات مراد ہیں، یعنی حروف نفی، الفاظ نفی مراد ہیں، ان کے ساتھ پہلے سے نفی نہ ہو چکی ہو. لانها موضوعه، اس لیے کہ لا کو وضع کیا گیا ہے، لان تنفی بها ما اوجبت للمتبوع، کہ آپ نفی کریں اس کے ساتھ اس چیز کی جس کو ثابت کیا گیا ہے متبوع کے لیے. بھائی لا کس لیے آ رہا ہے؟ عطف کے لیے، اور معطوف علیہ ہوتا ہے متبوع، اور معطوف کیا ہوتا ہے؟ تابع. تو لا کے ساتھ آپ کس کی نفی کرتے ہیں؟ تابع کی، اس چیز کی جو چیز آپ نے متبوع کے لیے ثابت کی تھی اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں کس سے؟ آپ نے کہا جاءنی زید لا عمرو، آپ نے زید کے لیے کیا چیز ثابت کی؟ مجیئت ثابت کی. تو یہ جو مجیئت آپ نے متبوع کے لیے ثابت کی تھی، یہ اس کی نفی آپ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ عمرو سے، تابع سے. اس لیے کہ لا کو وضع کیا گیا ہے لان تنفی بها، کہ آپ نفی کریں اس کے ساتھ ما اس چیز کی، اور جب تہو للمتبوع، جس کو آپ نے ثابت کیا تھا کس کے لیے؟ متبوع کے لیے. لا اس لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا لان تعید بها النفی فی شیء قد نفیتہ، کہ آپ اعادہ کریں اس کے ساتھ نفی کا کسی چیز کے اندر، قد نفیتہ جس کو آپ پہلے سے ہی نفی کر چکے ہیں، کہ آپ اس نفی کی دوبارہ اعادہ کریں، اس لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا. وہذا الشرط مفقود فی النفی والاستثناء، اور یہ شرط مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی کس کے اندر؟ نفی اور، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی نفی ہو چکی ہے، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ پہلے اس بات ہونا چاہیے، بعد میں کیا آنی چاہیے؟ نفی آنی. لأنك إذا قلت ما زيد إلا قائم فقد نفيت عنه كل صفت، تو تحقیق آپ نے زید سے ہر صفت کی نفی کر دی. وقع فيها التنازع، جس کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ جھگڑا ہوا تھا. حتى كأنك قلت، گویا کہ آپ نے یوں کہہ دیا، ليس هو بقائد ولا نائم ولا مستجع ونحو ذلك، نہ وہ بیٹھا ہے نہ سویا ہے نہ لیٹا ہے، اور اس جیسے سب کی نفی کر دی. اب فإذا قلت لا قاعد، اب جب آپ کیا کہتے ہیں؟ لا قاعد، فقد نفیت بلا العاطفتی شیئا هو منفی قبلها بمن نافیتی، تو تحقیق آپ نے نفی کر دی لا عاطفہ کے ساتھ ایک ایسی چیز کی جو پہلے سے ہی کیا ہے؟ منفی ہو چکی ہے. کس کس منفی ہو چکی ہے؟ مائے پہلے سے، مائے نافیہ، اس سے پہلے ایک چیز کی نفی کر چکے ہیں. اب دوبارہ وَقَذَلْ كَلَامُ فِي مَا يَقُومُ إِلَّا زَيْدٌ، اور اسی طرح کلام ہے کس کے اندر؟ مَا يَقُومُ، بھائی پیچھے تھا مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ، وہ قصر الموصوف کی مثال تھی. مَا يَقُومُ إِلَّا زَيْدٌ، یہ کس کی مثال ہے؟ قصر الصفہ. یعنی اس میں بھی اسی طرح ہے کہ یہاں بھی آپ لا نہیں لا سکتے، کیونکہ ماں کی وجہ سے پہلے ایک چیز کی نفی ہو چکی. وَقَوْلُهُ بِغَيْرِهَا یعنی من ادوات النفی، بھائی متن میں لفظ کیا آیا تھا آخر میں؟ بغیرها، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد من ادوات النفی ہے، یعنی ادوات النفی کے ساتھ پہلے سے ہی ایک چیز کی نفی نہ ہو چکی ہو، پھر لا عاطفہ لاؤ گے. اگر نفی ہو چکی ہے پہلے سے تو پھر علامہ صرح به یا صرح به فی المفتاح بنا بر اس کے جس کی تصریح کی گئی ہے مفتاح العلوم کے اندر، وفائدته الاحتراز عما اذا كان منفيا بفحوى الكلام او علم المتكلم او السامع او نحو ذلك كما سيجيء في انما. کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، آپ نے بغیرہا سے ادوات نفی کیوں مراد لیے؟ کہتے ہیں فائدہ یہ کہ وہ جو پہلے منفی ہوا وہ ادوات نفی کے ساتھ ہی ہو، اس کے بغیر ہو، یعنی مفہوم کلام سے پہلے سے کلام بتلا رہا ہے، یا مولانا سامع کو پتا ہے یا متکلم کو پتا ہے، یا اس جیسی کسی اور کی چیز کی وجہ سے نفی تو ہے، فحوائے کلام سے نفی ہے، یا علم متکلم یا علم مخاطب کی وجہ سے نفی ہے، لیکن کیا لا سے پہلے صراحتاً نفی ہے عبارت میں؟ عبارت میں تو نفی نہیں ہے، اور چیزوں کی وجہ سے نفی کا پتہ چل رہا ہے، تو اس سے احتراز ہوا. یعنی اگر ادوات نفی سے کے ساتھ آپ پہلے سے منفی کر چکے تو اب لا عاطفہ نہیں لا سکتے. اگر ادوات نفی سے نفی نہیں کی بلکہ متکلم یا فحوہ کلام سے ضمناً نفی ہو چکی ہے تو اب پھر لا سکتے ہیں. تو معلوم ہو صراحتاً نفی نہیں ہونی چاہیے، ضمناً نفی ہو جائے تو کوئی حرج
نہیں ہے.
تو اسی ان صورتوں سے احتراز کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم نے بغیرہا سے کیا مراد دیے، من ادوات نفی مراد دیے. لا یقال یہ نہ کہا جائے. اچھا یہ ایک اعتراض ہے. اعتراض کیا آپ نے کیا کہا بھائی؟ آپ نے کہا کہ ادوات نفی مراد ہیں، بغیرہا سے کیا مراد ہیں؟ معلوم ہوا پہلے لا اسی وقت لائیں گے جبکہ لا سے پہلے دوسرے جو ادوات نفی ہیں ان کے ساتھ ایک چیز کی نفی نہ ہوئی ہو. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کہ پہلے سے کسی اور حرف کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو. معلوم ہوا اگر اسی لا کے ساتھ پہلے بھی نفی ہو چکی ہے تو پھر بھی لا سکتے ہیں. اعتراض سمجھ میں آیا؟ آپ نے کیا کہا کسی اور کے ساتھ نفی، معلوم ہوا اسی کے ساتھ پہلے سے نفی ہو چکی ہے تو پھر لا سکتے ہیں. لا سکتے کہتے ہیں بھائی یہ لا بیچارہ تو اب آ رہا ہے، تو اسی لا کے ساتھ پہلے نفی ہو سکتی ہے؟ اسی لا کے ساتھ پہلے نفی ممکن ہی نہیں ہے، مولانا محال ہے، اس لیے اس کو ذکر ہی نہیں کیا ہم نے، اس کو چھوڑ دیا. کیونکہ یہ لا تو اب آ رہا ہے، پہلے تو یہ لا آیا بھائی. جو پہلے ایک اور لا عاطفہ آیا، دیکھیں آگے، لا یقال یہ نہ کہا جائے ھذا یقتضی جواز ان یکون منفیا قبلہ بالعاطفتی. یہ جو آپ نے بیان کیا یہ تقاضا کرتا ہے کہ کس چیز جواز کا تقاضا کرتا ہے اس بات کی کہ منفی اس سے پہلے لا عاطفہ کے ساتھ ہو، کوئی دوسرا لا عاطفہ کے ساتھ، کسی دوسرے لا عاطفہ کے ساتھ نفی ہو رہی ہو تو پھر لا عاطفہ کا لانا
صحیح.
جیسے جعن الرجال لن نساء لا ہندن، تو دیکھیے لن نساء کے ساتھ ہند کی نفی پہلے سے ہی ہو چکی ہے، پھر آپ لائن نفی لا رہے ہیں، تو یہ لا تو لانا جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کے عبارت سے کیا ذکر معلوم ہوا؟ بغیرہا اس لا کیا ذکر کیا تھا؟ لا کے علاوہ کسی کے ساتھ منفی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو لا کے علاوہ سے نہیں منفی بلکہ لا کے ساتھ کیا ہے؟ منفی ہے. تو پہلے سے منفی ہے، اس کے بعد آپ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ پھر لا لے کر آئے مولانا، تو یہ صورت اس سے کیا ہوئے؟ خارج. کہتے ہیں بھائی لا جو ہم نے بغیرہا کی زمین لا کو راجع کی، اس لا سے مراد نوع نہیں ہے بلکہ یہ لا مشخص مراد ہے. یہ جو ہندون پر لا داخل ہے کون سا؟ یہ والا لا مراد ہے، لا کی نوع نہیں مراد. تو پہلے جو لا لے کر آئے وہ یہی والا لا ہے یا الگ ہے؟ بھائی نوع تو یہی ہے، لیکن یہی والا فرد ہے یا وہ الگ فرد ہے؟ ہم نے کہا فرد کی بات نہ کرو، ہم نے کہا یہی والا لا پہلے، اور یہ والا لا تو پہلے آ ہی نہیں سکتا. اچھا مولانا بات یہ چل رہی تھی کہ لا عاطفہ کے استعمال کی شرط، یعنی اس کے ساتھ نفی کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے ادوات نفی کے ساتھ اس چیز کی پہلے ہی نفی نہ ہو چکی ہو. اگر پہلے سے نفی ہو چکی ہے تو پھر آپ لا کو استعمال نہیں کر سکتے. تو اشکال یہ ہوا کہ آپ نے کہا بغیرہا یعنی اس لا کے علاوہ کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو, معلوم ہوا اسی لا کے ساتھ پہلے نفی ہو چکی ہو تو پھر لا کو استعمال کرنا جائز ہے, حالانکہ پھر بھی لا کو استعمال کرنا جیسے مثال کے طور پر جا ان الرجال للنساء, اب یہاں لا کے ساتھ نفی آ چکی ہے ایک دفعہ تو دوبارہ لا کے ساتھ آپ نفی نہیں لا سکتے, کیونکہ لا کے لا عاطفہ کے لیے کیا شرط تھی, پہلے سے نفی نہ ہوئی ہو صراحتا. تو جواب دیا مولانا کہ یہ بغیر ہا کے اندر ہا ضمیر نوع لا کی طرف نہیں راجے بلکہ متعین لا کی طرف راجے ہے. کس کی طرف؟ تو دیکھیے اگر نوع لا یعنی لا سے پہلے کیا ہو, نفی نہ ہو, کس کے ساتھ نفی نہ ہو, بغیرہا لا کے علاوہ کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو, اور یہ لن نساء میں تو کیا ہے مولانا, لا ہی کے ساتھ نفی. کہتے ہیں بھئی یہ تو آپ نے ہا ضمیر سے نوع لا مراد لے لی, یعنی یہ کسی اور, کیونکہ یہ لا اور یہ لا دونوں ایک ہی نوع سے ہیں, تو معلوم ہوا لا عاطفہ ہی کے ساتھ نفی ہوئی ہے, پہلے کسی اور چیز کے ساتھ نفی. تو یہاں ہا ضمیر نوع لا مراد نہیں ہے ہا ضمیر سے بلکہ متعین لا ہے. کیا ہے وہ؟ کون سا؟ یہ ثانی جیسے عبارت میں ہے لا جو ہند پر داخل ہو رہا ہے کہ پہلے اس کے ساتھ نفی نہ ہو چکی ہو, پہلے اس کے ساتھ, اور یہ بیچارہ تو اب آ رہا ہے مولانا ہند پر آ رہا ہے, یہ پہلے آیا تھا تو نفی اس کے ساتھ ہوئی یا بغیرہا ہوئی؟ بغیرہا ہوئی مولانا. جب بغیرہا ہوئی تو شرط پوری نہ ہوئی, ہم نے کہا تھا نفی نہ ہوئی ہو اور یہ تو نفی ہو چکی ہے, لہذا لا کو لانا جائز نہیں. اعتراض جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ جان الرجال للنساء لا ہند لئنا نقول, ہم یہ کہتے ہیں الضمیر لذلک المشخص, ضمیر کس کے لیے ہے؟ اسی اس مشخص یعنی متعین لا کے لیے ہے. ای بغیر للعاطفة التي نفی بها ذلك المنفی, یعنی بغیر ہا کہا تھا نا متن میں, یہ اب ضمیر کے مرجع نکال رہے ہیں. دیکھیے ای بغیر لا, بغیر اس لا کے, وہ لا جو عاطفہ ہے, التی نفی بہا ذالک المنفی, جس کے ساتھ نفی کی گئی ہے اس منفی کی. بھئی یہاں کس کی نفی کی آپ نے؟ ہند کی. تو یہ والا لا مراد ہے کہ یہ پہلے سے اس کے ساتھ نفی نہ ہوئی ہو, اور یہ تو پہلے آیا ہی نہیں, یہ تو اب آ رہا ہے, وہ لا دوسرا ہے اسی کی نوع سے ہے البتہ. وہ معلوم, اور یہ بات تو معلوم ہی ہے, انہ یمتنع نفیہ قبلہا, کہ کیا اس منفی کی نفی ممتنع ہے, قبلہا اے قبلہ لا سے پہلے اس کی نفی ممتنع ہے, بہا کس کے ساتھ؟ اسی لا کے ساتھ. لامتناع ان ینفع شیئا بلا قبل الاتیان بہا, اس وجہ سے کہ ممتنع ہے کہ نفی کی جائے کسی چیز کی, اس لیے کہ ممتنع ہے. لامتناع ان ینفع شیئن ہونا چاہیے مولانا, یہ شیئن غلط ہے بھائی, نائب فاعل بنے گا یہ شیئن, اس لیے کہ ممتنع ہے کہ نفی کی جائے کسی چیز کی بلا کس کے ساتھ. دیکھو عبارت پہ غور کرو, لامتناع اس لیے کہ ممتنع ہے, ان ینفع شیئن کے نفی کی جائے کسی چیز کی کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ نفی کی جائے, قبل الاتیان بہا اس کے لانے سے, وہ ابھی آئی ہی نہیں, وہ لا آیا ہی نہیں, تو پہلے سے کوئی اس کے ساتھ نفی ہو سکتی ہے؟ نہیں. وَهَذَا كَمَا يُقَالُ, یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے دَأْبُ الرَّجُلِ الْكَرِيمِ أَلَّا يُؤْذِيَ غَيْرَهُ, عادت ہے, عادت ہوتی ہے سخی شخص کی کہ وہ اذیت نہیں دیتا غیر کو. سخی شخص کی کیا عادت؟ شریف آدمی کی کیا عادت ہوتی ہے؟ غیر کو اذیت نہیں دیتا. اب دیکھیے یہ ہو ضمیر نوع رجل کریم کو نہیں راجے، ورنہ معنی خراب ہو جائے گا. ضمیر بتلا رہے ہیں، دیکھنا یہاں وہ ضمیروں کا فرق سمجھا رہے ہیں. یہ نوع رجل کریم کو نہیں راجے، کیونکہ یہ راجے ہے رجل کریم کو، لیکن نوع نہیں مراد بلکہ متعین شخص مراد ہے. کیسے؟ دیکھو اگر نوع مراد ہو تو یہ ترجمہ ہوگا، شریف آدمی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اذیت نہیں دیتا علاوہ شریف آدمی کے. معلوم ہوا غیر شریف کو وہ اذیت، غیرہو ہے نا، غیر شریف کو وہ اذیت، تو معلوم ہوا شریف کو وہ دیتا ہے اذیت. حالانکہ یہ معنی مراد ہے، معنی یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور کو تکلیف. تو دیکھا ہو ضمیر رجل کریم مشخص کو راجع ہے، نوع رجل کریم کو نہیں. فإن المفہوم منه، اس لیے کہ مفہوم اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات، اللہ یؤذی غیرہ، کہ وہ اذیت نہیں دیتا غیر کو. سواء کان ذلک الغیر کریما او غیر کریم، برابر ہے چاہے کہ وہ غیر کریم ہو یا غیر، یعنی اپنے علاوہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، چاہے کریم ہو چاہے غیر کریم. تو اگر نو کو لوٹائیں تو پھر معنی خراب ہو جاتا ہے. کیا بات کی تھی انہوں نے؟ مسئلہ کیا چل رہا تھا کہ لا عاطفہ کس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، ایسی چیز کی نفی کے لیے نہیں آ سکتا جس کی آپ پہلے سے ہی کیا کر چکے ہیں، صراحتاً نفی کر چکے ہیں. وَيُجَامِعُ النَّفِيَ النَّفِيُ، اور جمع ہو جاتی ہے نفی، کون سی نفی؟ لائے عاطفہ کے ساتھ جو نفی ہے، کس کے ساتھ؟ الاخیرینی، آخری دو طریقوں کے ساتھ. آخری دو طریقے کون سے ہیں بھائی؟ انما اور تقدیم. انما اور تقدیم میں بھائی پہلے سے کسی کی صراحتا نفی کی آپ نے؟ آپ نے کہا انما زید قائم، تو کیا آپ نے زید سے قعود کی صراحتا نفی کی؟ نہیں، آپ نے صرف اس بات کیا، البتہ مفہوم ہوا کہ ضمناً پتا چل گیا، تو نفی ضمناً آئی. اور میں نے پہلے ضابطہ بتلایا تھا کہ جہاں صراحتاً پہلے نفی ہو تو لا عاطفہ نہیں لا سکتے، جہاں صراحتاً نہ ہو ضمناً نفی ہو تو لا عاطفہ لا سکتے. تو یہ آخری دو میں ضمناً نفی ہے. تو آخری دو کون ہیں؟ اے انما و تقدیما، تقدیم ہیں. فیقال، یوں کہا جائے گا، انما انا تمیمی لا قیسی، تو لا قیسی لا سکتے ہیں، کیونکہ انما انا تمیمی کا کیا ترجمہ تھا؟ میں تمیمی ہی ہوں، یعنی قیسی. تو قیسی نہ ہونا ضمناً مفہوم تھا لیکن صراحتاً تھا، تو لہذا صراحتاً بھی لے آیا، آگے جائز ہوا. یا تو وَهُوَ يَأْتِينِي، وہی آیا میرے پاس، وہی میرے پاس آئے گا. تو یہاں بتلائیے مولانا، آپ نے کہا وہی میرے پاس آئے گا، معلوم ہوا عمر نہیں آئے گا، کس کی طرف اشارہ ہے؟ زید. تو عمر کی نفی صراحتاً ہوئی یا ضمناً ہوئی؟ ضمناً ہوئی، تقدیم نے تخصیص کا فائدہ دیا. تو اب آپ صراحتاً بھی لا عمر کہہ سکتے ہیں اور عطف لا کے ساتھ کر سکتے ہیں. لِأَنَّ النَّفْيَ فِيهِمَا، اور اس لیے کہ نفی ان دونوں میں، یعنی آخری دو کے اندر، غیر مصرحٍ بھی، اس کی تصریح نہیں کی گئی. کما فی النفی والاستثنائی، جیسے کہ تصریح کی گئی تھی کس کے اندر؟ استثناء میں. فلا یکون المنفی بلا العاطفۃ منفیا بغیرها من ادوات النفی، پس نہ ہوا وہ جس کی نفی کی گئی تھی کس کے ساتھ؟ لا عاطفہ کے ساتھ. وہ جس کی نفی لا عاطفہ سے ساتھ کی گئی تھی وہ منفی بغیر لا نہ ہوا، منفی یعنی لا کے ساتھ، کیا لا کے علاوہ کے ساتھ وہ منفی نہیں ہوا. من ادوات النفی، ہم نے بھی یہی کہا تھا نا، لا عاطفہ کے لانے کی کیا شرط ہے؟ کہ پہلے سے کسی اور کے ساتھ اس کی نفی، اور یہاں بھی کسی اور کے ساتھ یہاں نفی نہیں. وَهَذَا كَمَا يُقَالُ، یہ اسی طرح ہے مولانا جیسے کہا جائے امتنع زید عن المجيء الا عمرو، امتنع زید عن المجيء الا عمرو. دیکھیے بھائی آپ نے کیا کہا، زید رک گیا کس چیز سے، آنے، زید باز رہا آنے سے، لا عمرو عمر نہیں رہا. تو دیکھیے جب آپ نے کہا امتنع زید عن المجيء، زید آنے سے باز رہا، تو آپ نے زید کے لیے امتناع مجیئت ثابت کر دیا. کیا ثابت کیا، یا یوں کہیں آپ نے امتناع زید ثابت کیا مجیئت سے، امتناع زید ثابت کیا. تو آپ نے اس بات کیا یا نفی کی، اس بات کر رہے ہیں امتناع کا، کیا کر رہے ہیں، باز رہنے کا اس بات کر رہے ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے، باز رہنا ہے کیا، نفی ہے، باز رہنا ہے کیا، نفی ہے. تو آپ نے تو جملے کے اندر کہیں لا آیا ہے بھائی، نہیں، امتناع زید. ہاں آپ نے زید کے مجیئت سے امتناع زید ثابت کیا، تو یہاں نفی البتہ امتناع کا معنی ہے باز رہنا، اور باز رہنا کیا ہے، نفی ہے. تو معلوم ہوا اس بات نفی کیا، اور اس بات نفی دراصل کیا ہے، نفی ہی ہے. تو نفی صراحتن آئی یا ضمنن آئی، ضمنن آئی صراحتن، اور جب نفی ضمنن آ جائے تو لا عاطفہ لا سکتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پر بھی کیا کیا کہا گیا، لا عمرون کہا. فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْمَجِئِ عَنْ زَيْدٍ، اس لئے کہ یہ عبارت دلالت کرتی ہے مجیئت کی نفی پر زید سے، لیکن لا صریحاً بس ضمناً، لیکن صراحتاً نہیں بلکہ ضمناً. وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ، اور اس کا معنی کیا ہے، معنی صریح کیا ہے اس عبارت کا، ایجاب امتناع المجیئ عن زیدن، امتناع مجیء کس سے، زید سے، اس کا ایجاب کیا گیا ہے، اس کا کیا کیا گیا ہے، اس بات کیا گیا ہے. کہتے ہیں عبارت میں قلب ہے، اصل میں ہے امتناع زید عن المجيء، امتناع زید ہے نا، زید رکا ہے، تو امتناع زید ہے کس چیز سے، مجیئت سے. تو یہ اس بات ہے. فیکون لا نفیا لذلك الایجاب، تو لا آئے گا مولانا نفی کے لیے اس ایجاب کی، جو آپ نے پہلے صراحتن ایجاب کیا، لا اس کے نفی کے لیے آئے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا انہوں نے کیا کہا، کما بھائی انما انا تمیمی لا قیسی کہنا بھی جائز، ہوا یا اتینی لا عمر کہنا بھی جائز، کما یقال جیسے کہ یہ کہنا جائز ہے امتنع زید عن ال، تو تشبیہ دی ہے ان دونوں کو اس کے ساتھ. یہ تشبیہ کس چیز میں ہے، کہتے ہیں یہ صرف نفی ضمنی کے اندر تشبیہ ہے. جیسے اس میں نفی ضمنی ہے، اسی طرح انما اور تقدیم کے اندر بھی نفی ضمنی ہے صراحتن، صرف اس میں تشبیہ ہے، باقی چیزوں میں تشبیہ، اس چیز میں تشبیہ نہیں ہے کہ لا کے ساتھ جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں، لا کے ساتھ آپ کس کی نفی کر رہے ہیں، عمر کی نفی کر رہے ہیں، تو لا کے ساتھ جس کی نفی کر رہے ہیں وہ پہلے سے ضمناً منفی ہے، صراحتاً منفی نہیں. آپ نے کیا کہا، انما جاء زید لا عمر، تو آپ نے جب آپ نے کہا عمر زید ہی آیا ہے تو ضمناً کیا آئی، عمر کی نفی آ گئی، پھر لا عاطفہ کے ساتھ آپ نے اس کی صراحتاً نفی کر دی. تو لا عاطفہ کے ساتھ جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں وہ پہلے سے کیا تھا، منفی تھا، لیکن صراحتاً تھا یا ضمناً تھا، ضمناً تھا. کہتے ہیں اس میں تشبیہ نہیں ہے کہ پہلے سے منفی لائے، منفی لانے سے پہلے وہ ضمناً منفی تھا، اب آپ نے کیا کر دیا، صراحتاً اس کی، اس لیے کہ امتنع زید عن مجیء، یہاں پر نفی کس کی کر رہے ہیں، لا عمر کی، اور لا عمر پہلے سے نہ ضمناً منفی ہے نہ صراحتاً منفی ہے، یا کسی اعتبار سے بھی منفی نہیں. والتشبیہ بقولہ امتنع زید عن المجیء، اور تشبیہ اس قول اس کے اس قول کے ساتھ امتنع زید عن المجیء، یہ کس چیز میں ہے؟ من جہت، اس جہت سے ہے کہ ان النفی الزمنی لیس فی حکم النفی الصریح، کہ بس یہ بتلانا چاہتے ہیں بھائی کہ نفی ضمنی نفی صریح کے حکم میں نہیں ہے، لا من جہتی اس اعتبار سے تشبیہ نہیں ہے کہ ان المنفی بالعاطفۃ منفی قبلہا، کہ لا عاطفہ وہ جس آپ نے نفی کی کس کے ساتھ نفی کی، لا عاطفہ کے ساتھ جس چیز کی آپ نفی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ضمناً منفی ہو، اس میں تشبیہ کیونکہ وہ پہلے سے ضمناً منفی نہیں، کہ وہ پہلے سے منفی ہو نفی ضمنی کے ساتھ، کما فی انما انا تمیمی لا قیسی، جیسے کہا جاتا ہے کہ میں تمیمی ہی ہوں قیسی، تو قیسی نہ ہونے کی پہلے ضمناً نفی تھی، اب صراحتاً نفی آئی، جبکہ لا عمرن کے اندر پہلے جو کہا امتنع زید عن المجیء لا عمرن، تو وہاں عمرن کی پہلے ضمناً نفی نہیں ہے، اذ لا دلالت لقولنا، اس لیے کہ کوئی دلالت نہیں ہمارے اس قول کی امتنع زید عن المجیء، اس کی کوئی دلالت نہیں علی نفی مجیء عمرن لا ضمناً ولا کہ عمر سے مجیئت منفی ہے، اس پر نہ کوئی صراحتاً یہاں موجود ہے اور نہ ضمناً موجود ہے. قال السکاکی، یہاں سے ایک الگ بات بتلائیں گے، انہوں نے کیا کہا، تین چیزیں ذکر کی مولانا، پہلی کیا تھا، پہلی کیا بات ذکر کی، کہ تقدیم میں جو قصر آتا ہے وہ کس اعتبار سے آتا ہے، فحوہ کلام سے آتا ہے، وضع کے اعتبار سے، اور باقی صورتوں میں وضع کے اعتبار سے آتا ہے. دوسرا فرق کیا بتلایا تھا، کہ لا عاطفہ کی صورت میں مثبت اور منفی دونوں کی صراحت ہونی چاہیے، اصل یہی ہے، اور باقی صورتوں میں صراحت صرف کس کی ہوگی، مثبت کی ہوگی، منفی کی صراحت نہیں ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، تیسری بات یہ ذکر کی کہ لا عاطفہ کے ساتھ جو نفی کی جاتی ہے وہ مار الا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، انما اور تقدیم کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. آپ ایک نئی بات بتلا رہے ہیں کہ انما کے ساتھ لا عاطفہ آ سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کی آپ لا کے ساتھ نفی کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے سے ہی دوسری چیز کے ساتھ مختص نہ ہو، پہلے ہی سے دوسری چیز کے ساتھ مختص نہ ہو. اگر وہ پہلے سے مختص ہے تو پھر اب لا لانے کی ضرورت نہیں. دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. قال السکاکی، اور علامہ سکاکی فرماتے ہیں، شرط مجامعتی ہی، جمع آپس باہم جمع ہونے کی شرط، کس کے لیے، نفی بلا العاطفہ، بھائی نفی کس کے ساتھ لائے، یہ جمع ہونے کی شرط کیا ہے، لسالسی کس کے ساتھ بھائی، سالس یعنی انما کے ساتھ، اللہ یکون الوصف مختصا بالموصوف، کہ وہ وصف مختص بالموصوف نہ ہو مولانا، لتحصیل الفائدتی، تاکہ فائدہ بھی حاصل ہو کوئی، اگر وہ پہلے سے خاص ہے تو لا نے کوئی فائدہ دیا
نہیں،
انما بھی آ چکا ہے حصر کے لیے تو وہ حصر کی وجہ سے پہلے ہی مختص بھی تھا، اب حصر کی وجہ سے مزید بھی پتہ چل چکا، تنبیہ بھی ہو چکی، اب لا کے ساتھ پھر نفی کرنے کا کیا فائدہ، وہ تو چیز ہی مختص ہے، کسی غیر میں پائی ہی نہیں. دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، نحو انما یستجیب الذین یسمعون، مثال کے طور پر انما آیا، قبول وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، حضور علیہ السلام سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور کس کے ساتھ ذکر کیا، انما کے ساتھ، اور مولانا قبول کرنا مختص ہے جو سننے والا ہو اسی کے ساتھ، بھائی جو سنے گا وہی بات کو قبول کرے گا یا غیر سننے والا بھی قبول کر سکتا ہے، سننے والا ہی کرے گا، غیر کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ قبول کہاں سے کرے گا، تو سننے والا ہی قبول کرتا ہے، تو یہ قبول کرنا یہ والا نا خاص ہے کس کے ساتھ، سننے والے کے ساتھ، لہذا اب انما کے ساتھ وہ لا عاطفہ کے ساتھ نفی نہیں کر سکتے. علامہ سکاکی نے کہا تھا نا کہ مختص نہ ہو تو لا عاطفہ لے آؤ، اگر مختص ہو تو پھر لا عاطفہ نہ، تو یہ مختص ہے، یہاں لا عاطفہ نہیں لا سکتے. فَإِنَّهُ يُمْتَنِعُ مُمْتَنِعَ ہے اَن يُقَالَ، یہ کہنا لَلَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَ یوں کہیں، انما یستجیب الذین یسمعون، قبول تو وہی کرتے ہیں جو سنتے ہیں، للذین لا یسمعون، نہ کہ وہ جو کہ سنتے نہیں، لئن الاستجابت لا تکون الا ممن یسمع، اس لیے کہ قبول کرنا نہیں ہوگا مگر اسی کے لیے جو کہ سنتا ہے. بخلاف انما یقوم زید لا عمرو، بخلاف اس مثال کے کہ یہ جائز ہے، مولانا زید ہی کھڑا ہوتا ہے، عمر کیوں؟ اذ القیام لیس مما یختص بزید، اس لیے کہ قیام زید کے ساتھ مختص. تو خلاصہ بحث کیا ہوا؟ علامہ سکاکی نے کیا فرمایا کہ انما کے ساتھ لا عاطفہ جمع ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ وصف اس چیز کے ساتھ مختص، موصوف کے ساتھ مختص نہ ہو، اگر مختص ہو تو پھر لا کے لانے کی اجازت نہیں. انما کی وجہ سے جو تھوڑی بہت تنبیہ کرنا تھی آپ نے تنبیہ کر دی، اب آپ لا کو ذکر کرتے ہیں تو یہ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، بیکار چیز کو ذکر کر رہے ہیں بھائی. نفی تو اس چیز کی جاتی ہے جہاں احتمال ہو، جب وہ پہلے سے مختص ہے تو نفی کس بات کی آپ کر رہے ہیں؟ جبکہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں نہیں، یہ شرط تو نہیں ہے، حسن ہونے کی شرط ہے یہ. کہتے ہیں بہتر ہے کہ وہ اس کے ساتھ لا تب لاؤ جبکہ اس کے ساتھ مختص، اور اگر مختص ہو تو پھر لانا بہتر نہیں ہے. وقال عبد القاہر، اور شیخ عبد القاہر فرماتے ہیں لا تحسنوا ای مجامعته للثالث، کہ جمع ہونا کس کے ساتھ؟ کس کا جمع ہونا؟ نفی بلا. کس کے ساتھ جمع ہونا؟ تیسرا یعنی انما کے ساتھ، یہ بہتر نہیں ہے. فی الوصف المختص، کس کے اندر؟ وصف مختص، اس میں بہتر نہیں ہے، اس کے لا کو لے کر آؤ. کما تحسن فی غیرہ، جیسا کہ وہ بہتر ہے غیر وصف مختص میں. وہذا اقرب الی اقرب الی الصواب، اور یہ بات حق کے زیادہ قریب. اذ لا دلیل علی امتناع عند قصد زیادت التحقیق والتاکید، اس لیے کہ علامہ سکاکی نے کہا تھا اگر وصف مختص ہو تو لانا جائز ہی نہیں، اور علامہ شیخ عبد القاہر فرما رہے ہیں اگر وصف مختص ہو تو لانا بہتر نہیں. تو علامہ سکاکی جواز، عدم جواز کی بات کرتے ہیں، اور شیخ عبد القاہر حسن اور غیر حسن ہونے کی بات کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک ناجائز ہوا. مولانا علامہ تفتازانی فرماتے ہیں بھئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں، ایک وصف مختص بھی ہے پھر بھی لا لے آؤ. کس لیے؟ تاکہ مزید تاکید آ جائے کلام میں، کیا آ جائے؟ نفی کے اندر مزید تاکید آ جائے. اس لا دلیل علی الامتناع، اس لیے کہ امتناع ممتنع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. عند قصد زیادت التحقیق والتاکید، جبکہ ارادہ کس چیز کا کیا جائے؟ تحقیق و تاکید کا، اس نفی کی تحقیق و تاکید کا جب ارادہ کیا جائے تو پھر امتناع ممتنع ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں. واصل الثانی، جی اصل ثانی سے کیا مراد ہے؟ یہ چوتھا فرق ذکر کر رہے ہیں مولانا. پہلا فرق کیا ذکر کیا؟ دوبارہ دہراؤ، جلدی کرو بھائی. کیا فرق ذکر کیا؟
فحوا کی وجہ سے،
کہ تقدیم فحوا کلام کی وجہ سے قصر پہ دلالت کرتی ہے، اور باقی کس اعتبار سے؟ اصل وضع کے اعتبار سے دلالت کر رہے ہیں. دوسرا فرق کیا بتایا تھا؟ کہ لا عاطفہ کی صورت میں مثبت اور منفی دونوں پر تصریح ہوگی، جبکہ باقیوں میں صرف مثبت پر کی تصریح ہوگی، منفی کی تصریح. تیسرا فرق کیا بتایا تھا؟ کہ نفی بلا جمع ہو سکتی ہے آخری دو کے ساتھ، لیکن ما اور الا کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور چوتھا فرق بتلا رہے ہیں کہ دوسرے میں اصل، دوسرا کون تھا؟ ما اور الا. اصل الثانی ایل وجہ الرابع من وجوہ الاختلاف، یعنی وجوہ اختلاف میں سے چوتھی وجہ، ان اصل نفی والاستثنائی. دیکھا ثانی سے کیا مراد ہے؟ نفی اور استثناء، کہ نفی اور استثناء کا اصل کیا ہے؟ ان یکون مستعمل لہ الحکم الذی استعمل فیہ نفی. کھول دو بھائی دروازہ, استاد ہیں تو مجھے بتاؤ بھائی. اچھا بھائی ما اور الا کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو ایسے حکم میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے مخاطب جاہل ہو اور اس کا انکاری ہو. ما اور الا کیا ہے؟ ما اور الا کو ایسے حکم میں استعمال کیا جاتا ہے جس سے مخاطب جاہل ہو اور اس کا انکار کرنے والا ہو. بخلاف اس, بخلاف اس ثالث, بخلاف انما کے, کہ اس کے اندر اصل یہ ہے کہ اس کو مخاطب جانتا ہو اور اس کا انکار. کیا بات ہوئی بھائی؟ توجہ سے بھائی ادھر دیکھو بھائی, ما اور الا کو کس حکم میں استعمال کریں گے؟ جس کو مخاطب جانتا نہیں, جاہل ہے جس سے, اور اس کا کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. جبکہ انما ایسے حکم میں استعمال کریں گے جس کو مخاطب جانتا ہے اور اس کا منکر بھی نہیں ہے. دیکھیے بھائی, ان یکون ما استعمل له, کہ وہ حکم, ما سے مراد حکم ہے مولانا, ما کا مدلول, ما دلالت کر رہا ہے. یاد رکھیے یہ جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں ان کے مدلولات ہوتے ہیں, کسی چیز پہ دلالت کرتے, تو یہاں ما سے کیا مراد ہے, کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟
حکم
پر. اور موصولہ بھی ہے وہ الذی کے ساتھ, آگے آپ کو بتلایا ای الحکم الذی, یعنی وہ حکم, استعمل فیہ النفی والاستثناء, جس میں کس کو استعمال کیا جائے, مما, ان احکام میں سے ہونا چاہیے, یجہلہ المخاطب وینکرہ, جس سے مخاطب جاہل ہو اور اس کا انکار کرتا ہو. بخلاف الثالث, بخلاف تیسرے کے, تیسرا کون تھا؟ انما, انما فإن اصلہ, اس کے اندر اصل یہ ہے, یکون الحکم المستعمل, کہ حکم مستعمل ہوا فیہ, جو اس کے اندر استعمال ہوا ہے, مما, ان احکام میں سے ہونا چاہیے, یعلمہ المخاطب ولا ينكره, کہ اس کو مخاطب جانتا ہو اور اس کا انکار. قذا فی الایضاح نقلا عن دلائل الاعجاز, جیسے کہ ایضاح کے اندر یہ بات مذکور ہے, علامہ سکاکی نے ذکر کی, کہاں سے نقل کرتے ہوئے, دلائل الاعجاز. وفیہ بحث, اور اس بات میں بحث ہے مولانا. بحث یہ ہے, آپ نے کیا کہا, انما کہاں استعمال کریں گے؟ جہاں مخاطب کیا ہو, اس بات کو جانتا ہو اور اس کا
انکار بھی نہ کرے,
انکار بھی نہ کرتا ہو. کہتے ہیں بھائی جب مخاطب ایک بات کو جانتا ہے تو آپ اس کو پھر ایک بات کہہ رہے ہیں, تو آپ اس کو فائدت الخبر دے رہے ہیں یا لازم فائدت الخبر؟ لازم ہے, وہ بات تو حکم تو اس کو پہلے سے معلوم ہے, اب صرف آپ کے علم کا بھی اس کو پتا چل گیا, تو یہ تو صرف لازم فائدت الخبر کا فائدہ ہوا. تو یہاں پر تو خبر بھی نہیں بن رہی, خبر کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا, تو قصر لانے کا کیا مقصد؟ قصر تو بالکل بیکار ہوا بھائی. قصر تو وہاں لایا جاتا ہے جہاں مخاطب جاہل ہو اور اس کا منکر ہو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہاں مخاطب عالم بھی ہے اور
انکار بھی نہیں کر.
وفیہ بحث لأن المخاطب, کہ مخاطب جو ہے, اذا کان عالما بالحکم, وہ جب حکم کو جاننے والا ہے, ولم یکن حکمہ مشوبا بخطا, اور اس کا وہ حکم ملا بھی نہیں ہوا غلطی کے ساتھ, مشوب کا معنی مخلوط, ملا ہوا, اور وہ حکم خطا کے ساتھ ملا بھی نہیں ہوا, یعنی مخاطب نے کی غلطی بھی نہیں ہے وہاں پر, لم يصح القصر, تو پھر تو قصر صحیح ہی, بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم, بلکہ کلام لازم فائدت کے علاوہ, لازم فائدت الخبر کے علاوہ اور کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں دے رہا. وجوابه, جواب یہ ہے مولانا, ان مرادهم, کہ مراد ان یہ ہے مولانا, کہ ان انما يكون لخبر, کہ انما مت ایسی خبر کے لیے آئے گا, من شان ہی اللہ یجہلہ المخاطب, جس کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مخاطب کو اس مخاطب اس سے جاہل نہ ہو. یعنی یوں یہ معنی نہیں ہے ہمارا کہ مخاطب کو علم ہو اور وہ اس کا منکر, یہ معنی نہیں ہے کہ علم ہو بالفعل, بلکہ وہ خبر ایسی ہے کہ مخاطب کو معلوم ہونی چاہیے تھی. بھائی کیا تھی؟ یعنی اس کی شان یہ تھی کہ مخاطب اس سے لا علم نہ ہوتا بلکہ اس کو جانتا، یعنی بالفعل نہیں جانتا بال. ہاں ولا ينكر حتى ان انكاره يزول بادنى تنبيه، یہاں تک کہ اس کا انکار زائل ہو جائے گا تھوڑی ہی تنبیہ سے. لعدم اصراره عليه، کہ وہ اس پر اصرار بھی نہیں کر رہا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ خلاصہ کلام یہ مولانا، ما اور الا آئے گا اس مقام میں جہاں مخاطب جاہل بھی ہے اور
انکار بھی کر رہا.
اسی طرح انما بھی ایسے ہی مقام میں آئے گا جہاں مخاطب جاہل بھی ہے اور اس کا منکر بھی منکر بھی ہے. بھائی منکر
بھی،
البتہ فرق یہ ہے کہ ما اور الا کے اندر تاکید ہوگی، یعنی وہ منکر ہے، زیادہ منکر ہے، اور یہاں پر زیادہ منکر، کیونکہ ما اور الا کے ساتھ جو حکم ذکر ہوگا وہ ایسا حکم ہوگا کہ مخاطب کو اس سے جاہل ہی ہونا چاہیے تھا، مخاطب کو اس کا پتا. اور انما کے ساتھ جو حکم، یعنی بالفعل کی بات نہیں ہو رہی بلکہ اس کی شان یہ تھی مولانا کہ اس کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، تو ما اور الا لائیں گے ایسا حکم ہو. اور اگر ایسا حکم ہے جو اس کو معلوم ہونا چاہیے تھا، معلوم تو نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہے معلوم
ہونا چاہیے
تھا، تو پھر کیا لے کر آئیں گے؟
انما
لے کر. تو انما میں اس کے انکار میں اتنی تاکید نہیں، تو انما کے اندر جو حسر آیا اس میں بھی اتنی تاکید، تو جب اس کا انکار شدید نہیں تھا تو تھوڑی سی تنبیہ آ گئی انما کی وجہ سے، تو اس کا انکار زائل ہو گیا. اور جبکہ ما اور الا کی صورت میں اس کا انکار شدید تھا، قوی تھا، یوں سمجھے جب قوی تھا تو ہم بھی قوی کلام ما اور الا لے کر آئے تاکہ اب اس کا انکار کیا ہو جائے، زائل ہو جائے. والا هذا يكون موافقا لما في المفتاح، اور بنا بر اس کے ہمارے اس تقریر کے مولانا اس تاویل کے یہ کلام موافق ہو جائے گا. کس کے موافق ہو جائے گا؟ کلام کے جو کہ مفتاح میں ہے. کیونکہ مفتاح میں کیا لکھا ہے؟ مفتاح العلوم میں ہے کہ مخاطب بالفعل جاہل ہو انما کے اندر بھی اور انکار بھی کرتا ہو، اور آپ کے بخلاف اس ثالث کہنے سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ بالفعل جانتا ہو اور منکر بھی. ہم نے کہا بالفعل نہیں مراد بلکہ کیا ہے، کلام کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کلام کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اس کلام کا انکار نہیں کرنا چاہیے. جبکہ انما اور انما ایسے کلام میں لائیں گے کہ جس کی شان یہ ہے کہ مخاطب کو بھی اس سے جاہل ہی ہونا چاہیے اور مخاطب کو اس کا منکر ہی ہونا چاہیے. قولک لصاحبک، جیسے کہ آپ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، وقد رأیت شبحا من بعید، اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا دور سے، ایک صورت دیکھی دور سے، شبح شخص صورت کو کہتے ہیں، ما ہوا الا زید، وہ کون ہے؟ صرف زید ہی ہے، جبکہ وہ اس کے غیر کا، اس کا خیال تھا یہ عمر ہے مولانا، اس نے دور سے ایک صورت دیکھی، دور کوئی شخص نظر آ رہا آتا ہوا، اس نے کیا کہا یہ کون ہے؟ عمر ہے مثلا، کیا کہا آپ نے؟ کہا ما ہوا الا زیدون، تو آپ ما اور الا لے کر آئے اس لیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ کون ہے؟ عمر ہے، اور اس ان کا اس بات پر وہ اصرار بھی کر رہا ہے. تو جو آپ نے حکم لگایا کہ وہ عمر نہیں بلکہ کیا ہے، زید ہے، تو وہ زید ہونے کا انکاری ہے اور اس پر اصرار کر رہا ہے کہ یہ زید نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ نیز یہ حکم بھی ایسا ہے کہ وہ زید ہے، کہ جس سے اس کو ہونا بھی جاہل چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کوئی اتنی دور شبی آ رہی ہے تو اس کو معلوم ہونی چاہیے، جاہل ہی ہونا چاہیے، جاہل اس کو پتہ نہیں کہ بھئی یہ تو جب ایک چیز اتنی دور ہے تو اس کو یقیناً پتہ ہی نہیں ہوگی. وقد رأیت من ما هو اذا اعتقده غیره، جبکہ مخاطب کا کیا اعتقاد تھا اس زید اس شبیہ کے بارے میں، غیره کہ وہ کون ہے غیرے، اذا اعتقد صاحب کا ذالک شبہ غیر زید کہ وہ شبیہ جو ہے غیر زید ہے، مصرا علی هذا الاعتقاد اور وہ اصرار بھی کر رہا ہے اس اعتقاد پر. هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.